عباده الذين استحقوا.
عدد هاري بخدود
هي ایک طرح سے
حصول ذکر ہوگی، لیکن جس اہم ترین عنوان سے ہم پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی مسائل حدود و شریعت، اور اس میں بھی یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے، بچے کو مارنے کا مسئلہ، اس وجہ سے اس تحریک کی انتہائی شدید ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری حد الامکان یہ کوشش رہا کرتی ہے کہ بھی وقت کا ضیاع نہ بننے پائے، بلکہ اس کے ذمن میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے جزوی مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو عموماً کتابوں میں اس انداز سے بیان نہیں ہوتے. ضیاعت کے مسئلے میں، خصوصاً بچے کی ضیاعت کے مسئلے میں، ایک مسئلہ عرف کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی عرف کے مسئلے پر ہماری بحث ہو رہی تھی. اسلامی احکامات آئے ہیں اس دنیا کے لیے، اس معاشرے کے لیے. ان میں سے بعض احکامات میں اسلام نے مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. موضوع بھی اسلام بتاتا ہے، حکم بھی اسلام بتاتا ہے. بعض احکامات نے موضوع معاشرے کے حوالے کر دیا ہے، حکم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو عرف یعنی وہ جگہ اور وہ زمانہ کہ جس میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، جس زمانے میں مثلا 20ویں صدی کا انسان اور کراچی جیسے شہر میں زندگی گزار رہا ہے، یہاں کا جو ماحول ہے وہ عرف کہلائے گا. اور اسی زمانے میں امریکہ اور برطانیہ میں جو انسان ہیں، وہ وہاں کے ماحول کے اعتبار سے وہاں کے عرف کو دیکھیں گے، اور آج سے 300 سال پہلے کے لوگ اپنے زمانے کے ماحول کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احکامات اسلامی میں تغیر اور تبدل ہے، یا زمانہ اور جگہ بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. حکم ایک ہی رہتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے. اور یہ بہت ہی اہم اصول فقہ ہے کہ موضوع کے ختم ہونے سے جو حکم بدلتا ہے، اس کو احکام کی تبدیلی نہیں کہا جائے گا. یعنی داڑھی منڈوانا وہی حرام رہے گا. اب یہ داڑھی کیا ہے، یہ مسئلہ بدل سکتا ہے اس کی نگاہ، لیکن اپنی جگہ حکم کے داڑھی منڈوانا حرام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. جس کو ہمارے علماء ایک اور جملے سے بیان کرتے ہیں کہ عرف موضوع کو بتا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، لیکن عرف کا حکم شرعی سے کوئی تعلق نہیں. عرف یہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز داڑھی ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا منڈوانا حرام ہے یا حرام ہے. عرف یہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز غنا ہے، مگر یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ غنا حلال ہے یا حرام ہے. عرف کا کام، اب یہ جملہ جو ہے بہت مختصر آ رہا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، کہ عرف کا کام موضوع کی حد تک تو چلتا ہے، موضوع کو بنانا، بگاڑنا، بدلنا، ختم کرنا، پیدا کرنا. حکم کبھی بھی عرف کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو احکامات شریعت میں کوئی تغیر و تبدل عرف کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے، حکم ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. یہ جملہ ضمن نہ گیا کچھ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے بھی زیادہ اصول فقہ کی معلومات رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو میں آپ کے معیار کو دیکھ کے بات سمجھا رہا ہوں، تو ان کے حساب سے یہ کوئی غلط بات ہو گئی ہو. کبھی کبھار میں ایک آدھ جملہ ایسا کر دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے انداز بیان مختلف اختیار کیا گیا. کیونکہ یہ اصول فقہ کے ایک ایسے بات دینی مدارس کے طلاب اور خصوصاً دروس عالیہ کے طلاب بھی سنتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے اعتراضات مسترد ہیں. آئیے اب ہم اس مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو دو ہفتے پہلے کی کلاس کے آخر میں آ رہا تھا. مسئلہ تھا عرف کا، کہ بعض چیزوں میں اسلام نے موضوع عرف کے حوالے کر دیا، اور بعض چیزوں میں اسلام نے موضوع اپنے ہاتھ میں رکھا. کچھ احکامات کا موضوع عرف کے اختیار میں ہے، کچھ احکامات کا موضوع شریعت کے اختیار میں ہے. ہر وہ چیز کے جس کو اسلام نے بنایا ہے، اس کا موضوع اسلام کے ہاتھ میں ہے. اسلام نے بنایا ہے تو اس کا موضوع اسلام کے ہاتھ میں ہے. اور وہ چیز کے جو اسلام آنے سے پہلے بھی معاشرے میں تھی، جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کے معاشرے میں بھی وہ چیز موجود ہے، وہ چیزیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بناوٹ کی اعتبار سے ان کے مینوفیکچرنگ میں یا ان کو بنانے میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو موجود ہیں اپنی جگہ میں. ان کو اسلام نے ان کا موضوع تو اس کے ہاتھ میں رکھا ہے, یہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. لیکن ایک جملہ اس میں رہ گیا تھا جسے آج مکمل کرنا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو معاشرے نے بنایا ہے, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ داڑھی کا مسئلہ, جس کو داڑھی والا کہا جائے گا یہ معاشرے کا مسئلہ, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے بنایا ہے. مثلا نماز کے مسئلے میں اگر کہیں عرف کی بات آ جاتی تو وہاں پر نماز کے مسئلے میں تو وہاں پر موضوع بھی اسلام بتائے گا اور حکم بھی اسلام بتائے گا. میرا جملہ ذرا پیچیدہ ہو گیا اور اس کو آسان کر دوں. پھر ایک ہی جملے کو دوہرانا پڑے گا کہ موضوعات کی دو قسمیں ہیں, وہ چیزیں جو اسلام کے علاوہ اسلام سے ہٹ کر پائی جاتی ہیں وہ اس میں موضوع عرف بنائے گا, حکم اسلام بتائے گا. داڑھی کیا ہے یہ عرف بتائے گا, حلال و حرام کیا ہے یہ اسلام بتائے گا. وہ چیزیں کہ جو اسلام نے بنائی ہیں ان کا موضوع اسلام کے ہاتھ میں, ان چیزوں کو بھی اسلام کبھی عرف کے حوالے کرتا ہے. لیکن توجہ رہے کہ دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں دنیا میں, ایک وہ کہ جو عوام نے بنائی ہیں, معاشرے نے بنائی ہیں, اسلام سے پہلے بھی ان کا وجود ہے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں بھی ان کا وجود ہے. یہ ایک مسئلہ ذہن نشین ہو جائے, جیسے اس کی مثال میں نے دی تھی چار, اور اس کی 8-9-10 مثالیں ان قریب آنے والی ہیں, زیادہ مثالیں ابھی دینا مناسب نہیں. اس کے اندر موضوع کیونکہ پہلے سے موجود ہے, عرف کو اختیار ہے حرام و حلال کا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اسلام ہی نے بنایا اس کے اندر عرف کوئی دخل نہیں دے سکتا. مثلا آغا خمینی کے نزدیک غنا یا گانا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی موضوع, اسلام جس کو غنا کہتا ہے وہ غنا ہو جائے. یعنی اب یہ بھی اسلام بتائے گا کہ واٹ از غنا, غنا کیا ہے, اور پھر یہ بھی اسلام بتائے گا کہ جو غنا ہے وہ کب حلال ہے اور کب حرام ہے. یہ فرق ہوگا جس چیز کا موضوع عرف کے ہاتھ میں ہے, جیسے داڑھی. اسلام بتائے گا کہ داڑھی اگر ہو تو منڈوانا حرام ہے, داڑھی اگر نہیں, داڑھی منڈوائی جا رہی ہے تو حرام ہے, داڑھی رکھی جا رہی ہے تو حلال ہے. مگر کیا ہے داڑھی یہ اسلام نہیں بتائے, اور بتائے جہاں اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یہ صحیح, اس کے چہرے پہ نہیں ہے وہ گناہگار. داڑھی کیا ہے یہ عرف بتا رہا ہے. اسلام کیا بتا رہا کہ اگر داڑھی نہیں ہے تو تم گناہ کر رہے ہو, ہے اپنے ایک تو واجب فریضے کو انجام دے رہے ہو. لیکن وہ چیزیں کہ جن کو اسلام ہی نے بنایا, جیسے آغا خمینی کے نزدیک جانا, اس میں یہ بھی اسلام بتائے گا کہ گانا ہے کیا, اور یہ بھی اسلام بتائے گا کہ اگر جو بھی گانا ہے وہ کب حلال ہے اور کب حرام ہے. جب اس کی مثالیں آئیں گی, اس دفعہ میں اصول زیادہ بتاتا ہوں اور مثالیں کم, پہلے سمسٹر کے بڑا. اب اس کے اندر ایک بات کی بتا دی جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایسی چیزیں بہت کم ہیں جس کا میں نے نام دیا, ایسی چیزیں تو بہت کم ہیں کہ اسلام ہی نے ان کو بنایا ہو اور اسلام ہی نے ان کا حکم بتایا ہو, یہ دو چیزیں ہوں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام بناتا ہے, موضوع اسلام بناتا ہے, پھر اس کو عرف کے حوالے کر دیتا ہے. ہر وہ چیز کہ جس کا موضوع اسلام بناتا ہے پھر اسے عرف کے حوالے کرتا ہے, کہ عرف سے جا کے پوچھو وہاں پر ہر عرف نہیں چلے گا, پابند شریعت لوگوں کا عرف چلے گا. یہ ایک مسئلہ ہے, شاید میں نے ترتیب سے ہٹ کے بتا دیا کہ وہ چیزیں جو چیزیں اسلام عرف کے حوالے کرتا ہے کہ عرف سے جا کے پوچھو یہ کیا, اس کی دو قسمیں زیادہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ چیز اسلام نے نہیں بنائی ہے, پہلے سے چلی آ رہی ہے, تو عرف سے مراد ہے عام عرف, عام مومن ہو یا فاسق ہو یا کافر ہو یا گناہگار ہو, جو عام معاشرہ ہے. اور اگر ایسی چیز ہے کہ اسلام اس کو بنا سکے, اسلام اس کو بنا سکے پھر عرف کے حوالے کرتا ہے, یعنی خود ہی اسلام بناتا پھر عرف کے حوالے کرتا, اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر اس کے اندر ہر عرف نہیں کرے گا, عرف متشرعین کرے گا, جس کو ہم اردو میں کہیں گے شریعت والوں کا عرف کرے گا. جیسے مثلا داڑھی ہے یا داڑھی نہیں, یہ تو کون بتائے گا, عیسائی بھی بتا سکتا ہے, یہودی بھی بتا سکتا ہے. اگر سارا ماحول عیسائیوں اور یہودیوں کا, ایک عیسائی ایک یہودی نہیں, پورا جو اگر عیسائیوں کا ماحول ہے ان کی اکثریت کہے کہ ہاں اس کے چہرے پہ داڑھی, کیونکہ یہ داڑھی کا مسئلہ شروع ہی سے عرف کے حال میں. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے نماز میں, کہ نماز میں اگر فعل کثیر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. بہت ہی مشہور مسئلہ کہ نماز میں اگر فعل کثیر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. مبتلا کے نماز میں ایک فعل, اور بڑا مضبوط قسم کا مبتلا, کیونکہ مبتلا کے نماز کی دو قسمیں, ایک وہ مبتلا ہیں کہ جاسوس کے طرح تو نماز غلط ہوگی, چولہے پہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، جیسے قائفہ لگانا اور ہنسنا اور ہاتھ باندھنا اور آمین کہنا، جان بوجھ کے ہو تو نماز غلط، بھولے سے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک تو مشکل ہے کہ جان بوجھ کر کرے تب بھی نماز گئی، بھولے سے ہو جائے تب بھی نماز گئی، مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہو جائے تب بھی نماز گئی، بے خیالی میں ہو جائے تب بھی نماز گئی، کچھ مشکلات ایسے ہو بہت کم، ان میں چار ہیں اس میں مضبوط قسم کے مشکلات، کہ عمدن ہو یا سہبن ہو یا جہلن ہو یا غفلتن ہو، عمدن جان بوجھ کر، جہلن مسئلہ نہیں پتا، سہبن بھول گئے، غفلتن توجہ نہ رہی، کسی بھی حالت میں ہو نماز باطل، وہ تین چار مثلاً وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بیچ میں اگر جان بوجھ کے وضو توڑے تب بھی نماز گئی، بھولے سے وضو ٹوٹ جائے تب بھی نماز گئی، غفلت کی اس لیے وضو ٹوٹا تب بھی نماز گئی، مسئلہ ہی نہیں پتا تھا تب بھی نماز گئی، طہارت ہے حدثی بڑا مضبوط مسئلہ ہے، مگر کپڑا پاک ہونا طہارت ہے خبثی یہ اتنا مضبوط مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کے غلط کپڑے میں نماز پڑھی تو نماز چلی گئی، لیکن اگر یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کپڑا نجس ہے تو نماز صحیح، غفلت میں پڑھ لی تو نماز صحیح، شک میں پڑھ لی نجس کپڑے میں نماز تو نماز صحیح، وضو میں تو نہیں چلتا، وضو میں تو ہر صورت میں نماز گئی، اسی طرح سے یعنی جس طرح جتنا مضبوط وضو، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ فعل کثیر اگر نماز میں ہو جائے تو نماز صحیح، چاہے آپ جان بوجھ کے کریں، بھولے سے کریں، مجبوراً کریں، غفلت میں کریں، ایسی حالت میں کریں کہ آپ سے فعل کثیر کرنا واجب ہو جائے، یہی تو ایک حالت ہوتی کہ حالت نماز میں اسلام کہہ رہا ہے کہ فعل کثیر کرو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں شفاف سے اوپر سے ایک بچہ زمین پہ گر رہا ہے آپ کے قریب ہی، اب اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں تو اسلام کہتا ہے واجب ہے تم پہ آگے بڑھ کے اس بچے کو بچاؤ، گود میں لے لو، اگر یہ گر کے مر گیا یا زخمی ہوا تو تم ذمہ دار ہو گے، ریاض کے مسئلے میں تو نہیں لیکن پروردگار کی بارگاہ میں روز قیامت اس میں تکلیف ہی تو تم سے آئے گا، اس میں وضی نہیں آئے گا، اب یہ جو ہم آگے بڑھ کے بچے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر حجیز نہیں کر رہے، یہ اسلام کہہ رہا پر واجب کر رہا ہے، اللہ زبردستی بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس طرح بچے کو بچا، تو یہ لیکن پہلے تقریر ہو گئے ہم آگے بڑھے بچے کو بچایا کیچ کیا انتظار کیا جھکے یہ سب جو کچھ بھی اس دوران پروسیس ہوا جو کچھ عمل ہوا، اب پھر بھی نماز گئی کیونکہ یہ فعل کثیر ہے، فعل کثیر ایک ایسا مضبوط قسم کا نماز توڑنے والا عمل ہے کہ اگر جان بوجھ کے کریں تب تو جائے گی نماز، بھولے سے بھی کریں تب بھی نماز، جاہل مسئلہ کی وجہ سے فعل کثیر کر لیا تب بھی نماز، اسلام نے واجب کیا کہ فعل کثیر کرو تب بھی نماز دے، البتہ یہ ہے کہ گناہ نہیں ملے گا نماز ٹوٹنے کا لیکن نماز بہرحال چلی جائے گی، اسلام بھی کہتا ہے کہ اس کام کو انجام دو تب بھی نماز چلی جائے گی، لیکن پہلے کثیر کسے کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ نماز میں پہلے کثیر ہو تو نماز گئی، مگر پہلے کثیر کیا، اس کے اندر تمام علماء جملہ لکھتے ہیں عرف سے پوچھ، پہلے کثیر کسے کہتے ہیں عرف سے پوچھی، عرفن جسے پہلے کثیر کہا جائے، جب کون سے عرف سے پوچھیں گے، دیکھیں عیسائیوں سے پوچھے کہ یہ نماز میں پہلے کثیر ہے یا پہلے کثیر نہیں وہ کیا بتائیں گے، یہودیوں سے پوچھے تو وہ کیا بتائیں گے، اب عرف کا مسئلہ ہے کہ فعل کثیر جا کے عرف سے معلوم کیجیے، مگر خود بخود کیونکہ نماز کا فعل کثیر تو نماز وہ چیز ہے جس کا موضوع اسلام نے بنایا، اگر اسلام نہ ہوتا تو نماز ہوتی ہی نہیں، نہ یہودی کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، نہ عیسائی کو پتا ہے نماز کیا ہے، نہ بے دین مسلمان کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، نہ جوہال کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، داڑھی میں ایسا نہیں، داڑھی ہم یہودی سے پوچھ سکتے ہیں، داڑھی ہم عیسائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں، نماز جو ہے کیونکہ اس کا موضوع اسلام نے بنایا، موضوع شریف ہو، پھر موضوع بنا کر اسلام نے کہا کہ جا کے عرف سے پوچھ، ایک تو یہ ہے کہ اسلام موضوع بنائے اور ساری تفصیلات بھی خود بتائے، اس میں تو ہمیں عرف کے پاس نہیں جانا، لیکن یہاں موضوع اسلام بنا رہا ہے پھر ہم کو عرف کے پاس بھیج رہا ہے، تو ہر وہ چیز کے جس کا موضوع اسلام بنائے پھر عرف کے پاس بھیجے اس سے مراد عرف متشرعین ہیں یعنی دیندار لوگوں کا ہو، اب فعل کثیر کیا ہے یہ ہم کس سے پوچھیں گے، یہ ہم عرف سے پوچھیں گے، مجتہد نہیں بتائے گا، فقیہ نہیں بتائے گا، عالم نہیں بتائے گا، بتائے گا بھی تو اس کی بات پہ بھروسہ کرنا مشکل ہے، عرف عرف کے ہاتھ میں، لیکن کون سے عرف سے پوچھیں گے، مسلمانوں سے نہیں، مسلمانوں کے عرف سے بھی نہیں پوچھیں گے، دیندار مسلمانوں کے عرف سے پوچھیں گے، عام مسلمانوں سے بھی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس میں وہی عرف کام آئے گا جس کو پتا ہو نماز کے مسائل، دیکھیے ہمارا معاشرہ ان سے اگر آپ پوچھئے کہ حالت نماز ہماری جیب سے رومال گر گیا ہے زمین پہ ہم جھک کے اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، شاید لوگ کہیں کہ آپ کی نماز غلط ہے، کیا نماز کے بیچ میں آپ نے یہ اٹھک بیٹھک شروع کر دی ہے، شاید کیا ایک مسئلہ جو آتا ہے جو ابھی تابوت کمیٹی میں 2 مہینے پہلے بیان ہو رہا تھا، کہ اگر دوران نماز آپ کا کپڑا نجس ہو گیا ہے تو دوران نماز کپڑا نجس ہے, نماز کو آپ توڑ نہیں سکتے, وہ حرام ہے. کیا واجب ہے کہ وہیں پہ نماز کو روک کے اپنا کپڑا آپ پاس لیں. عام لوگوں سے پوچھے تو کبھی نہیں کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ دھلائی کر رہے ہیں, نہیں مانیں گے کہ آپ نماز میں. کون لوگ, یہودی عیسائی نہیں, عام مسلمان بھی, عام مسلمان, لیکن جن کو نماز کے مسائل نہیں پتا تو ان کی نگاہ میں تو کپڑے سے پانی ڈالنا بھی فعل کثیر, بلکہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ فعل کثیر کیا ہے. وہ فعل قلیل کو بھی مشکل نماز سمجھتے ہیں, کثیر و قلیل کی بحث نہیں پڑھتے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ نماز سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہم نے کہی تو نماز غلط. چنانچہ بڑی کثیر تعداد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں, نمازی لوگ, پابند شریعت اور نمازی لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ مسجد دوسری رکعت میں اگر قل اللہ کے سورے کے بعد ہم تسبیحات اربعہ پڑھیں تو ہماری نماز غلط ہے یا غلط نہیں ہے. ذہن میں یہ خیال ہے کہ نماز غلط ہے. اب ذکر خدا جتنا لمبا چاہیں پڑھتے نماز میں کوئی بات نہیں. کل رات ہی کو جو سیرت رسول خدا میں نماز جعفر طیار کا مسئلہ آیا, اس کے اندر یہ جملہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ہم واجب نماز کو نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھیں تو نماز صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا, نماز جعفر طیار میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا پڑتی ہے, 15 مرتبہ رکوع سے پہلے اور 10 مرتبہ رکوع میں اور 10 مرتبہ سمیع اللہ میں اور 10 مرتبہ سجدے میں اور 10 مرتبہ استغفر اللہ میں اور 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں اور 10 مرتبہ جلسہ استراحت میں, 75 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا پڑتی ہے. تو اب اس میں ایک بحث آتی کہ ہمارے پرانے علماء خصوصاً اخباری علماء کہتے ہیں کہ آپ واجب نماز ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اس میں نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال دیں تو دونوں نمازیں دیں گی. یہ نماز جعفر طیار بھی نہیں ہوئی اور واجب نماز بھی نہیں ہوئی, کیوں کہ آپ نے اس واجب نماز کے طریقے میں اتنا فعل کثیر ڈال دیا ہے, اٹھا دیا 75 تسبیحات اربعہ آپ نے بڑھا دی. 75 تسبیحات اربعہ کوئی کم وقت نہیں لے گا, خود نماز کے ٹائم سے زیادہ ٹائم لے گا. اس کا جو جواب آیت اللہ خمینی نے لکھا ہے, جو آیت اللہ خمینی نے لکھا اور تمام موجودہ مراجع لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر خدا کو فعل کثیر نہیں سمجھتے ہیں تو ذکر خدا ہزار دفعہ بھی ہو جائے تو اس سے نماز کیسے باطل ہوگی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا, یہ دیکھیے مجتہدین کی بحث ہے جو میں آپ سے سنا رہا ہوں. کہ پرانے مجتہدین نے بلکہ آج بھی کچھ اخباری علماء نے کہا کہ جب آپ نے واجب نماز میں 75 تسبیحات اربعہ ڈال دی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو یہ واجب نماز تو باطل ہو گئی, اتنی لمبی چوڑی نماز کر دی آپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ فعل کثیر ہو رہا, یعنی بعض مجتہدین اور مراجع کے ذہن میں بھی آ رہا. تو عوام تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ 75 کیا, ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے سبحان اللہ غلط جگہ پڑھ دیا تو ایک نئی چیز پڑھ دی, شاید نماز غلط ہو گئی, کیونکہ وہ فعل کثیر اور قلیل کی اصطلاحات کو نہیں جانتے ہیں. ان کو جو رٹا رٹایا طریقہ نماز کا بتایا گیا, اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز آپ بتائیں تو سمجھیں گے کہ شاید نماز غلط ہو گئی. اسی لیے کتنی کثرت کے ساتھ پوچھتے کہ اگر رکوع میں غلطی سے ہم سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ کہہ دیں تو نماز صحیح ہے یا غلط, کہ غلط ذکر ہم نے پڑھ دیا. اگرچہ غلط بھی ذکر خدا ہی, مگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز غلط ہو گئی. تو اب جو بحث اصل ہو رہی کہ نماز اسلام نے بنائی, پھر کہا کہ اس میں فعل کثیر و قلیل اگر پوچھنا ہے تو جا کے عوام سے پوچھو, لیکن قرب سے پوچھو, عوام سے نہیں قرب سے پوچھو, لیکن کون سے عرف سے پوچھیں, یہودی اور عیسائی عرف تو کام آئے گا ہی نہیں, عام عرف بھی کام نہیں آئے گا. مثلا جو اکثر میں مسئلہ کہیں کہیں نماز کی جو سہولتیں ہیں اس کے تحت بتاتا ہوں کہ اسلام نے یہاں تک سہولت دی کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے دوران نماز اسے اپنے بچے کو دودھ پلانا پڑ جائے تو وہ اپنی چادر کے نیچے بچے کو اس طرح لے کر کہ جسم نہ کھلے بچے کو دودھ بھی پلائے اور نماز بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ کہ عوام یعنی نمازی عوام, بے نمازی عوام نہیں, نمازی عوام کی نگاہ میں یہ عمل یقیناً مبتلا صلات ہوگا, لوگوں کو کبھی یقین نہیں آتا کہ نماز پڑھے. اسلام کیا کہہ رہا کہ فعل کثیر کا دار و مدار عوام پر ہے, تمام علماء کا فتویٰ ہے. عوام سے پوچھنے جائیں تو ان چیزوں کو بھی عوام مبتلا نماز سمجھتے ہیں جن کا امام نے خاص تذکرہ کیا کہ اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز تو غلط. یہ تو بہت ہی میں نے ایکسٹریم والی مثال دے دی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایک قدم آگے ہونا ایک قدم پیچھے ہونا جو نماز میں صحیح, اگر کوئی کتا وتا آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے پتھر وتھر پھینکنا صحیح ہے, اگر کوئی جانور نکل آیا اسے پیر سے یا جوتے سے کچل کے ہلاک کرنا کیڑے مکوڑے کو صحیح, عوام کی نگاہ میں تو یہ خاصا مشکل کام ہوگا اس کو صحیح ماننا. تو بیک وقت دو چیزیں یہاں جمع ہو گئی, دونوں کو ملا کے حل کرنا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کا موضوع ہم نے بنایا ہے مگر نماز کے بیچ میں فعل تصویر ہو جائے تو نماز باطل ہے. لیکن فعل تصویر کیا ہے؟ یہ جا کے عرف سے پوچھو کہ تمہارا عرف کیا کہتا ہے. تمہارا عرف جس کو فعل تصویر مانے گا اس سے نماز غلط ہے, جس کو عرف فعل تصویر نہ مانے اس سے نماز صحیح ہے. تو عرف سے مراد یہاں کیا ہو گیا؟ اب وہ داڑھی میں بھی عرف آ گیا, یہاں بھی عرف آ گیا. علماء نہیں لکھتے ہیں دونوں عرفوں میں, تو اس پر یہ اصول فقہ سے حل ہوگا. یہ اصول فقہ کی وجہ سے ہم کو معلوم ہے کہ داڑھی کے مسئلے میں عام عرف مراد ہے, اور نماز کے مسئلے میں جس کو بنایا ہی اسلام میں ہے اس میں عرف متشرعین مراد ہے, پابند شریعت اور مسئلہ جاننے والوں کا عرف ہے. وہ اگر کہیں کہ آپ کی نماز غلط ہے فلا عمل سے, یا آپ کی نماز صحیح ہے, تو پھر ان کے اصول کو تو دیکھا جائے گا, عام لوگوں کے فعل تصویر کے مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا. البتہ ایک مسئلہ بیچ میں رکھ کر جو میں نے ابھی ضمناً بتا دی کہ نماز کے اندر ذکر خدا کو جہاں پر بھی آپ بڑھائیں, جتنا بھی بڑھائیں, جتنا لمبا بھی کریں, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اب اس میں دیندار آدمیوں کا عرف بھی اگر بولے کہ نہیں باطل, یہ کیا کہ تین گھنٹے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں کون سی نماز ہو گئی, لیکن اگر تین گھنٹے سے کھڑے ہوئے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو بہرحال سورہ بقرہ تو چھوٹی سورت تو نہیں, بہت بڑی سورت. بعض لوگوں کا تعجب بھی ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ڈھائی پارے کی سورت, اور جو سورہ فیل فیل جو کھادی کو کہتے ہیں نا, جتنا لمبا چوڑا ہاتھی ہے اس کی چار لائنوں کی سورت. یہ کیا تناسب اور توازن ہے اسلام کے اندر؟ بعض لوگوں تو آپ نے سنا بھی ہے کہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک صاحب پھنس گئے تھے کسی پیشے بان کے پیچھے, نماز ہو جائے گی دس منٹ میں, وہ پیشے بان بیچارے نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اب جو سورہ بقرہ ختم کی ڈھائی گھنٹے لگے, خیر اب تو کیا کریں, نماز تو نہیں توڑ سکتے واجب نماز. اگلی دفعہ اس کے پیچھے گئے, اس نے سورہ فیل شروع کی, جیسے ہی شروع کی چھوڑ کے آ گئے. پوچھا بھائی کیوں؟ کہا سورہ بقرہ تو ڈھائی گھنٹے کی تھی, سورہ فیل تو چار پانچ گھنٹے کی ہوتی, اس میں میں اس کو چھوڑ کے آ گیا. اب یہ تاثر کہ اتنی لمبی چوڑی ہونی چاہیے, لیکن خیر یہ تو بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی کہ سورہ بقرہ ہے بہت لمبی سورت, چاہے جانور چھوٹا ہو ہاتھی کے مقابلے میں, لیکن اس کی سورت بہت لمبی سورت ہے, ڈھائی سارے. اب اگر ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ کم سے کم گھنٹہ تو لگے گا, گھنٹہ سوا گھنٹہ پونا گھنٹہ. اور ہم خواتی نماز میں ہیں یا جان بوجھ کے آہستہ پڑھ رہے ہیں سنت نماز, تو پونے گھنٹے ہم خالی کھڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جاننے والے لوگ بھی کہہ دیں کہ یہ نماز نہیں ہوئی, یہ تو خالی کھڑا ہونا ہوا, لیکن یہاں پہ عرف بھی نہیں چلے گا. وہی عرف جسے اسلام نے اختیار دیا ہے فعل تصویر, یہاں پہ نہیں چلے گا, کیونکہ موضوع نماز کا اسلام بنا رہا, پھر یہ شرط بھی خود ڈال رہا کہ ذکر خدا تو جتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو, چاہے اس سے فعل تصویر ہی کیوں نہ عرف کی نگاہ میں ثابت ہو رہا, ذکر خدا بڑھانے سے کبھی فعل تصویر نہیں ہوتا. دعا ابو حمزہ الصومالی بہت ہی معروف دعا ہے رمضان کی, اور خاصی طویل دعا, یعنی اگر ایک مرتبہ آدمی پڑھے تو پریشان ہو جاتا ہے, کافی تھک جاتا ہے, بہت مشکل سے رمضان میں 30 مرتبہ لوگ اس کو ختم کرتے ہیں, 30 دن, وہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں. لیکن نجف میں ایسے علماء تھے, ایسے طالب علم تھے جو ہر نماز کے قنوت میں دعائیں ہم ابو حمزہ الصومالی پڑھا کرتے تھے روزانہ, سنتی نمازوں تک کے قنوت میں. اب یہ ان کا جذبہ ہے, یہ ان کا ایمان ہے, تو لیکن اتنا لمبا کوئی قنوت پڑھے یا دعا پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ دیندار لوگ بھی اس کی نماز کو نماز نہ مانے, لیکن یہاں پہ ان کی بات نہیں چلے گی دیندار لوگوں کی, کیونکہ نماز کا عرف شرعی, نماز کا موضوع اسلام کا. پھر اس موضوع کے اندر یہ جملہ بھی اسلام نے ڈال دیا کہ ذکر خدا کا عرف سے کوئی تعلق نہیں. یہ جملہ ڈالنے کے بعد کہا اور اس کے علاوہ حالت نماز میں جو فعل تصویر آپ سے ہو, جو فعل تصویر یعنی عوام کہیں کہ یہ فعل تصویر ہے, اس سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے, اور اگر دیندار لوگوں کی مسئلہ جاننے والے لوگوں کی نگاہ میں وہ فعل تصویر نہیں ہے تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے, اس میں مرضی اور مستحب کی دخل نہیں دے گا. تو اب یہ مسئلہ مکمل ہوا کہ اسلام جب عرف کے حوالے کوئی مسئلہ کرتا تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا عرف مراد ہے. اگر موضوع بھی معاشرے نے بنایا ہے تو اس سے ہر عرف مراد ہوتا ہے, اور اگر موضوع اسلام نے بنا کر عرف کے سپرد کیا ہے تو پھر اس سے فقط پابند شریعت اور دیندار لوگوں کا عرف مراد ہوتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا کہ عرف سے مراد کون سا عرف ہے. مسائل میں دو قسم کے عرف آپ کے سامنے آتے ہیں. اچھا, اب اس اور مسئلے کو میں واضح کروں, ذرا ترتیب ہماری شروع میں بگڑ گئی تھی آج کے درس سے, لیکن آخر میں ترتیب ٹھیک ہو گئی کہ جو مسائل عرف کے حوالے کیے جائیں تو عرف کی بھی دو قسم ہیں, ایک عوام کا عرف اور ایک مسائل جاننے والوں کا عرف, جس کو کہا جاتا ہے متشرعین. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اچھا, ایک دوسرا مسئلہ کہ ہم نے بار بار آج کی تقریر میں اور آج سے پہلے کی تقریروں میں یاد کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا عرف جن کو خود جن کا موضوع اسلام نے بنایا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے پہلے چلی آ رہی ہیں. اب ایک تیسری چیز بھی سن لیجیے, دو چیزیں تو سنی, تیسری اسلام کو یہ حق حاصل ہے اور اسلام نے اپنے حق کو استعمال کیا کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو معاشرے نے بنائی تھی مگر اسلام نے ان چیزوں کو لے کر شرعی بنا دی. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیے اب تک کی یہ تاریخ چل رہی ہے اتنا کہ دو چیزیں, ایک وہ جو اسلام سے ہٹ کر بھی ہر جگہ, ایک وہ کہ نہیں اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ نہیں آتی. اس کے اندر وہ چیزیں جو اسلام بنا رہا ہے اس میں پورا اختیار اسلام کا, جو چیزیں معاشرے میں چلی آ رہی ہیں اس میں اختیار معاشرے کا. لیکن اب ایک تیسرے قسم ہو گئی, تیسرے قسم کیا ہوئی کہ چیز تو اسلام سے پہلے ہے معاشرے میں چلی آ رہی, اسلام نے اس کو لے لیا کہ نہیں یہ معاشرے کی چیز کو معاشرے سے چیزیں ہم اس کو ہم اس کو لیتے ہیں, آج سے یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی, ہم نے اس کو بنا لیا, اب اس میں ہمارا حکم چلے گا. کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جو اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی, تو آپ کے ذہن میں تو آئے گا کہ اس میں تو ہم عرف کے پاس جائیں, مگر نہیں یہ تیسری قسم بڑی خطرناک قسم ہے. اگر یہ آپ کو معلوم نہ ہو تو اصول اعتقاد کی ان کلاسوں کے طالب علم معاشرے میں فساد برپا کر دیں گے, ہر چیز کو اسی اگر ترازو پہ تولیں یہ اسلام سے پہلے کی چیز ہے یہ اسلام کے بعد کی چیز ہے, اس میں شریعت چلے گی اس میں ہم چلیں گے, یہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی. یہ تیسری چیز بہت اہم چیز جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو آپ کیسے سنتے ہیں یہاں جو آپ نوٹس لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ جس کو چاہے تفسیر کرنا شروع کر دیں. بہرحال آپ کی ذمہ داری کہ اگر آپ کی وجہ سے غلط کیسے کیا غلط نوٹ کسی کے پاس پہنچا اور وہ گمراہ ہو گیا تو آپ پکڑے جائیں گے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو لوگ آ کے پوچھا کرتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی وہ فلاں کتاب چھپی ہے اس پہ لکھا ہے جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ تو کیا ہم اس کی کاپی نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا کر سکتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ہماری ہی کتاب کی کاپی کر دی کہ بھائی آپ ہی نے تو فتویٰ دیا آپ ہی, جیسے کہ جو نوٹس ابھی تقسیم ہوئے تھے آپ نے, میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے کہ جن کو ترپیر تو سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے ان نوٹس کی مدد سے مسئلے حل کرنا شروع کر دی. تو میں نے کہا کہ اس کا مجرم وہی مومن ہے یہاں کا وہ طالب علم یا طالبہ ہے کہ جس نے سمجھے بوجھے بغیر ایسے آدمی کے ہاتھ میں نوٹ کو پکڑا دیا. یا جیسے اگر عرف والا پچھلا کیسے کسی کے ہاتھ میں پہنچا آج والا نہیں پہنچا کسی کی مہربانی سے, تو اب وہ معاشرے میں زیادہ خرابی برپا کرے گا, اس سے وہ جاہل بالکل اچھا رہے گا جس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا. اس لیے کہ پچھلی تقریر میں تو دو باتیں, دو عرف آئے, ایک عرف وہ کہ جو معاشرے میں چلا رہا ہے ایک موضوع اس میں عرف چلتا عرف کی بات مانی جاتی ہے کہ داڑھی چاہے کیا نہیں, ایک وہ مسئلہ جو اسلام بناتا ہے. لیکن ان دو کے علاوہ ایک تیسرا بھی مسئلہ ہے جو آ جا رہا ہے, یہ زیادہ کام آتا ہے اسلام میں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام سے پہلے چلی آ رہی ہے, اسلام نے اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ نہیں آج سے معاشرے کا اس سے تعلق ختم, آج سے ہمارا تعلق ہے, اب ہم جو کہیں وہی چیز ماننا پڑے گی. یہ والا موضوع جو بنایا معاشرے نے قبضہ اسلام نے کر لیا, یہ جو ہے اس کے اندر اب اسلام کے احکامات چلیں گے وہ فرضوں یعنی دو ہفتے پہلے والا اصول نہیں چلے گا. جو چیز معاشرہ بنائے مثلا داڑھی کیا, یہ معاشرے کا موضوع ہے کیونکہ اسلام سے پہلے بھی داڑھی تھی تو معاشرے سے پوچھیں گے. ایک تیسری چیز تھی اب اس کی مثال, اس کی دو تین چار مثالیں آپ دیکھیں. اچھا اس میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چیز بنائی ہے معاشرے میں اسلام نے اس پہ قبضہ کیا ہے, اسلام نے اس کو نیشنلائز کیا, اسلام نے اس کو اسلامیہ تو ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم چلے گا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام نے اس کو اپنی حالت پہ برقرار رکھا. بعض مسائل میں مجتہدین میں یہ بھی اختلاف ہوتا ہے, اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عرف نے بنائی پھر اسلام نے ان پہ قبضہ کیا, مگر نہیں مجتہد میں بحث ہو جاتی ہے کہ اس پر اسلام نے قبضہ کیا ہے یا اب تک اسلام نے اس کو عوام کے ہاتھ میں رکھا, وہاں فتوے الگ الگ ہو جاتے ہیں. جیسے مثالیں بھی ابھی آپ کو دیں گے, ایک پہلی تو میں عام مثال دے دوں, ریبا انٹرسٹ یا سود. ریبا عربی کا لفظ ہے, سود فارسی کا لفظ ہے, انگریزی میں اس کو اشر کہیں یا انٹرسٹ کہیں جو بھی آپ کہیں, بارہ انٹرسٹ کا لفظ زیادہ معروف ہے. اب یہ سود تو اسلام سے پہلے بھی چلا رہا تھا, جہاں اسلام آج نہیں ہے وہاں بھی سود کا مسئلہ, تو یہ تو ہو گیا اور اسی مسئلہ. عرف کہتا ہے کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں, تو جو دو ہفتے پہلے کی تقریر تھی اس کے مطابق تو جو چیز عرف بناتا ہے اس میں اسلام حکم بتا سکتا ہے, تفصیلات نہیں بتا سکتا. یعنی دوسرے الفاظ داڑھی کے مسئلے کی طرح سود کے مسئلے کو ذہن میں لائیے کہ داڑھی میں کیا ہے, کہ اسلام یہ بتائے گا داڑھی کا منوانا حرام ہے, داڑھی کا رکھنا ضروری ہے, مگر کیا ہے داڑھی یہ عرف بتائے گا, سود میں یہ نہیں چلے گا. ورنہ اصولاً تو یہ چلنا چاہیے یہی جملہ کہ جو سود ہے وہ حرام ہے, جو سود نہیں ہے وہ حلال ہے, مگر خود سود کیا ہے یہ معاشرے سے پوچھے جا سکتے کہ تمہاری نگاہ میں سود کیا ہے. لیکن اصول تو وہی کرنا چاہیے, کیونکہ سود اسلام سے پہلے سے چلا رہا، اسلام سے ہٹ کے بھی آج چل رہا، سود کو اسلام نے نہیں بنایا، مگر یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں چلتا. یہاں پہ موضوع عرف نے بنایا، مگر پھر ہم عرف سے پوچھتے نہیں، تم نے بنا دیا اب تمہارا اس سے تعلق ختم. اب سود پر اسلام نے قبضہ کر لیا، چاہے کہ نہیں. سود کی ہم ایک تعریف دیتے ہیں، سود کا موضوع اب ہم بناتے ہیں. یعنی جو موضوع تم نے بنایا ہے آج کے، اس کو ہم تبدیل کر کے اپنا ایک موضوع بناتے ہیں. سنا کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں، یہ بھی اب ہم سے پوچھو، عوام سے نہ پوچھو. سود حرام ہے، غیر سود حلال، یہ حکم ہے، یہ بھی ہم بتائیں گے، اور خود سود کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے. اب دیکھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ آ جا رہا ہے. دو ہفتے پہلے اور آج کے مسئلے میں ایک تضاد تھا، لیکن یہ جو مسئلہ شروع ہوا آپ کے سامنے، یہ بڑا اہم ہے. اسی وجہ سے اسلام نے مثلا ایک مسئلہ بتایا کہ مقیال اور موزون کے اندر سود ہے، مادون میں سود نہیں. مقیال اور موزون، دیکھیں دنیا میں جو چیزیں بکتی ہیں تین قسمیں، یا ویٹ کر کے بیچا جاتا ہے، یا میجر کر کے بیچا جاتا ہے، یا کاؤنٹ کر کے بیچا جاتا ہے. یعنی یا ناپ کے بیچا جاتا ہے، یا تول کے بیچا جاتا ہے، یا گن کے بیچا جاتا ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ گننے والی چیزوں میں سود نہیں ہوتا، لیکن تولنے اور ناپنے والی چیزوں میں سود ہوتا ہے. ایک من گندم کے بدلے میں آپ سوا من گندم لیں، یہ حرام ہے. یا ایک من گندم کے مقابلے میں آپ ایک من گندم اور کوئی اور چیز لے لیں، یہ حرام اور سود نہیں. یہ تو سود نہیں ہے، دوسری مثال اس میں بحث آئے گی. لیکن ایک من گندم کے مقابلے میں سوا من گندم آپ لیں، ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز بڑھا کے لینا، 100 روپے دے کے 125 روپے آپ زیادہ لیں. جب اس میں ایک مسئلہ آتا، ابھی تفصیل آئے گی، کہ یہ وزن کرنے والی چیز ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح سے جو ناپنے والی چیز، ناپنے والی جیسے کپڑا ناپ کے بیچا جاتا ہے، ایک میٹر کپڑے کے بدلے میں 125 میٹر کپڑا نہیں، یہ سود. 125 میٹر آپ نے سوا زیادہ لیا، وہ کہاں سے لیا. لیکن 10 انڈوں کے بدلے میں 11 انڈے لے تو یہ سود نہیں ہے، یہ جائز، کیونکہ یہ گننے والی چیز، 10 کے بدلے 11. البتہ خرید و فروخت میں، قرضے میں نہیں. قرضے میں تو ہر قسم کا سود حرام ہے. اگر آپ 100 روپے کسی کو دے کے 125 روپے اس سے لے رہے ہیں، اسی وقت خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یہ جائز. قرضہ اگر آ گیا تو تینوں حرام. آج 100 روپے دیے اور کہا ایک ہفتے بعد دیے نا 125، تو یہ حرام ہے، کیونکہ قرضے میں تو گننے والی چیز بھی حرام ہوتی ہے. مطلب بڑا پیچیدہ، لیکن میں اب یہ ایک مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، فقط ایک وضاحت کر رہا ہوں. اب دیکھیے، عرف کی نگاہ، سود تو عرف نے بنایا ہے، عرف کی نگاہ میں اگر سود ہے تو سب سود ہے. عرف کبھی گننے اور ناپنے اور تولنے میں فرق نہیں کرتا. چنانچہ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں، ان کے یہاں جو سود کا مسئلہ آتا ہے تو تینوں میں آتا ہے. اب یہاں پہ نہیں چلے گا، ورنہ اصول تو چلنا چاہیے کہ بھائی اسلام یہ بتا دے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا. سود حرام ہے، غیر سود حلال ہے. یہ بتانا کہ یہ انڈوں میں سود نہیں ہے اور کپڑے میں سود ہے، یہ اسلام کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موضوع تو عرف کا بنایا ہوا ہے. مگر نہیں، یہاں بدل گیا مطلب. یا اور باتیں مثال، کہ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ لا ربا بین الولد والوالد والزوج وزوجته والعبد والمولى والمسلم والكافر، کہ تین ایسے مقامات ہیں جہاں سود ہی نہیں، شوہر اور بیوی میں، باپ اور بیٹے میں، آقا اور غلام میں، اور مسلمان اور کافر حربی میں بن بے سود نہیں. مسلمان سود لے نہیں، لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا. اب یہ جو ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے، اگر کہ آغاز کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ بھی اس سے بھی بچیں گے، لیکن باقی تمام علماء متفق کہ یہ سود نہیں. لیکن عرف کی نگاہ میں تو یہ بھی سود ہے. عرف سے پوچھیں، عوام سے پوچھیں، اسلام سے پوچھیں، یا پہلے سے جو چلا رہا کافروں کا ماحول، باقی یہ بھی سود ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، باپ اور بیٹے میں سود اگر چلے تو وہ سود نہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنا مال سود پہ خریدے اور بیچے یا دیں تو وہ سود نہیں. تو یہ کیا ہوا کہ اسلام کو یہ حق کہاں سے ملا؟ کل تک تو یہ بات ہو رہی تھی، دو ہفتے پہلے تک، کہ جو موضوع عرف بنا رہا ہے اس میں اسلام کو کوئی دخل ہی نہیں. اسلام تو صرف یہ کہے گا کہ حرام ہے اور حلال، وہ چیز کیا ہے وہ اسلام نہیں بولے. تو سود میں کیوں بول رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک تیسرا اختیار بھی موجود ہے، کہ کسی بھی موضوع کو جس کو معاشرے نے بنایا، اسلام اپنے قبضے میں کر کے اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے. جیسے سود، اس کی مثال آپ نے سود ایک مثال کی. اچھا، اب میں نے ایک بات اور کہی، کسی طرح ایک مثال ہے سعید. سعید جس طرح اردو میں سعید نام لکھتے ہیں، تو سین کے بدلے سواد سے لکھتے ہیں. فلم تجد ماء فتیمم صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک صعید پر تیمم کرو. صعید کیا چیز ہے؟ ہم نے ڈکشنری کھولی، وہاں لکھا تھا صعید یعنی مٹی. اچھا، جب صعید کے معنی مٹی ہے تو مٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ عرفی مسئلہ ہونا چاہیے، مگر نہیں. یعنی جس کو بھی عرف مٹی کہے اس پہ تیمم جائز ہونا چاہیے، عرفی مسئلہ ہونا چاہیے. بھائی مٹی جو ہے وہ تو اسلام سے پہلے چلی آ رہی، اسلام اگر دنیا میں نہ بھی آتا تو کیا عرب کے پاس یہ لفظ تو تھا کہ یہ مٹی ہے یہ مٹی نہیں موجود تھا؟ اسلام نے آ کے تو تھوڑی مٹی کو بنایا تھا، مٹی تو اسلام سے پہلے پائی جاتی ہے، تو جب وہ چیز اسلام سے پہلے پائی جاتی اس کے بارے میں اسلام حکم دے سکتا ہے موضوع نہیں بتا سکتا؟ یعنی یہ کہنا چاہیے تھا اسلام کو کہ جو بھی مٹی ہے اس پر تیمم جائز ہے، جو مٹی نہیں ہے اس پہ تیمم غلط ہے، لیکن مٹی کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے لیے ہم جا کے عرف سے پوچھتے کہ بھائی عرف یہ بتاؤ یہ مٹی ہے یا نہیں، عرف سے جا کے پوچھتے کہ بھائی عرف یہ بتاؤ کہ یہ مٹی ہے یا مٹی نہیں، اسلام سے نہیں پوچھتے. جیسے بالکل ایسی ہی مثال دوسرے مسئلے میں ہے، آب مطلق سے وضو اور غسل صحیح ہے آب مضاف سے باتیں، مطلق اور مضاف کیا ہے؟ اسلام نے کہی تو خود سے پوچھو جاتے. میں مسئلہ بتاؤں گا کہ جو مطلق ہے اس سے وضو اور غسل جائز، جو مضاف ہے اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، مگر مطلق کیا ہے مضاف کیا ہے یہ اس سے اور جس کا مطلق کہہ دے میں نہیں بولوں گا، اسلام نہیں بولے گا کہ یہ مطلق. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اندرون سندھ کا پانی یا پہاڑی علاقوں کا پانی یا گلگت و بلتستان کا پانی، اس کا پانی جو ہے اس پہاڑی علاقے کا خاصا مٹیالہ ہوتا ہے، اچھے خاصے مٹی کی مقدار ہوتی ہے، اس لیے مقدار ہوتی ہے کہ اس سے آدھی بھی مقدار کراچی میں ہو تو لوگ اس کو یقیناً مضاف مانتے ہیں، آدھی بھی مقدار اس سے ہو ڈبل مقدار ہوتی ہے اس کے باوجود وہاں ہر آدمی اس کو مطلق مانتا ہے، وہ اب اسلام نہیں بولے گا، یہ نہیں کہے گا کہ وہ لوگ غلط ہیں کراچی والے صحیح ہے یا کراچی والے غلط ہیں وہ لوگ صحیح ہے، اسلام کہتا ہے یہ عرف کے ہاتھ میں. ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے کہ مطلق سے طہارت ہو سکتی ہے مضاف سے نہیں ہو سکتی، مطلق اور مضاف کیا یہ جا کے عرف سے پوچھ سکتی، کیونکہ مطلق اور مضاف کا لفظ تو اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا، اور جہاں اسلام نہیں ہے پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیے مطلق اور مضاف کے لیے کوئی نہ کوئی ورڈنگ ہوتی کہ خالص پانی کیا ہے اور ناخالص پانی کیا ہے، اس لیے اس کا موضوع عرف کے ہاتھ میں ہے، حکم اسلام کیا ہے، حکم دونوں اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے بھی کہ یہ کہاں کام آئے گا، اور اس کے نجیس ہونے کے اعتبار سے مضاف پانی ہے پکڑا نجاست کی گرفت سب نجیس، چاہے کراچی سے حیدرآباد تک کی بنتی بنی، مطلق پانی ہے جب تک گرہن کو بو اور مزہ نہ بدلے پورا اگر ہو گیا تو. لیکن پانی کے مسئلے میں جس فراخ دلی کا مظاہرہ اسلام کر رہا، مٹی کے مسئلے میں نہیں ہے اتنی فراخ دل، یہ میں لفظ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر ایک میں کوئی مسئلہ ہے الہی، ہمارا یہ مذہب کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول کہ جس چیز کو واجب کیا گیا اس میں ضرور کوئی فائدہ، جس کو حرام کیا گیا ہے ضرور کوئی نقصان ہے. لیکن اب دیکھیں مٹی میں یہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مٹی پر تیمم کر، تو بھائی جس طرح وہاں یہ آیت آ گئی کہ اللہ نے پانی کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا، وانزل ماء طہورا، پانی میں بھی یہی آئے کہ پانی پاک ہے، اب پانی کیا ہے یہ عرف بتائے، تو مٹی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ مٹی سے تیمم صحیح ہے غیر مٹی سے تیمم غلط، پھر مٹی کیا ہے مٹی کیا نہیں ہے وہ عرف بتائے جس طرح پانی کو عرف بتاتا ہے. نہیں، مٹی کے مسئلے کو اسلام نے نیچرلائز کر دیا کہ نہیں، یہ عرف کے ہاتھ میں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم بتائیں گے پتھر اور مٹی اور ریت اور ٹیلے کے اوپر تیمم صحیح، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مٹی ہے اور اس کی نگاہ میں اس پہ تیمم غلط، چاہے عرف کہتا رہے گی یہ مٹی مگر تیمم غلط، تیمم غلط، یہ اسلام نے ایک مسئلہ بتایا کہ پتھر اور مٹی اور ریت، اب وہ لفظ صحیح کے معنی مٹی تو نہیں، لفظ صحیح کے معنی ہوتے ہیں زمین کا اوپری ہول، اوپری جو لیئر زمین کی ہے جس میں وہ مٹی بھی آ گئی، جس کے اندر جو ہے وہ چاند کہ سونے اور چاندی اگر کہیں اوپر ہے، کوئلے کی کہیں پہ تہ جمی ہے، وہ سب آ جاتے ہیں، اس کو صحیح کہا جاتا ہے، صحیح سب سے اوپر والا ہول جو جمع ہوتا ہے، جیسے انسان سب سے اوپر کھال کے نیچے جائیں کچھ ٹیشوز ہوں گے، اس کے نیچے جائیں کچھ مسل ہوں گے، کچھ گوشت ہوگا، خون ہوگا، رگے ہوں گے، مگر جو سب سے اوپر کا جو غلاف ہے وہ کہلاتا ہے عربی میں صحیح، جو زمین کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے جہاں کی نمکین زمین ہے وہ بھی صحیح ہوگی، جہاں پر اوپر ہے ہی نمک، جہاں کے اوپر کوئلہ ہے وہ بھی صحیح ہوگی، تو قرآن کہہ رہا ہے صحیح پہ تیمم کرو، تو بھائی لوگوں سے پوچھو کہاں ہے صحیح، اگر اس کوئلے والی تہ کو بھی لوگ صحیح کہیں تو تیمم ہونا چاہیے، نہیں اسلام نے دخل دی، یہاں پہ آ کے اگر یہ لفظ توہین نہ ہو اسلام نے ٹانگ اڑا دی کہ نہیں بالکل غلط، چار چیزیں اگر ہیں تو اس پہ تیمم صحیح، پانچویں اگر چیز ہے وہ کہتا رہے کہ یہ صحیح ہے جو قرآن نے کہا، مگر ہم تیمم کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ایک مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا، یہ میرا جملہ کہ بعض چیزوں پر اسلام، عرفی چیزوں کو اسلام قبضے میں لے لیتا ہے. تو اب ایک بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے آپ لوگوں کے لیے یا عوام کے لیے کہ جو چیزیں عرف نے بنائی ہیں صرف یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے اس پہ قبضہ کیا ہے یا قبضہ نہیں کیا، اگر قبضہ کر دیا ہے تو باقی ساری تفصیلات اسلام سے پوچھیں، قبضہ نہیں کیا ہے تو پھر تفصیلات لوگوں سے پوچھیں گے اسلام سے نہیں پوچھیں، یہ معلومات حاصل کرنا ہے. دو ہفتے پہلے کی گفتگو یا پہلے سیمسٹر کی گفتگو میں یہ پہلو نہیں نکل رہا تھا. اس میں تو تھا کہ ہر چیز میں عرف کے پاس جائیں گے. یہ تیسرا مسئلہ خاصا اہم مسئلہ ہے جو اس دفعہ کے مکمل ہوگا. اچھا اب اس میں جو ایک بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں چیز پر اسلام نے قبضہ کیا ہے یا قبضہ نہیں کیا. جو مجتہد کہے کہ قبضہ کر لیا ہے اس کا فتویٰ الگ ہو جائے گا, جو کہے قبضہ نہیں کیا ہے اس کا فتویٰ الگ ہو جائے گا. مثلا ایک آغاز کوئی اور خمینی بھائی کے اختلاف میں بتا دوں اسی اصول کی بنیاد میں کہ کیا اسلام نے قبضہ کیا ہے اس کے اوپر, اس کے موضوع پر, یعنی ابھی تک پبلک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. وہ مسئلہ کیا ہے آغاز کوئی اور خمینی کا مسئلہ ہے سفر معصیت سے واپسی. یہ مسئلہ اس دفعہ سفر کا ایک مسئلہ بہت کئی تقریروں میں گھوم گھوم کر آیا کہ انسان اگر ایک سفر گناہ پہ جا رہا جس میں دائی گناہ ہے تو وہ سفر بہرحال اس کا حرام سفر ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ناشدہ عورت بھاگ کے جا رہی ہے شوہر یا کسی گناہ کے لیے جا رہے ہیں تو سفر معصیت, جس گناہ کے لیے جا رہے ہیں وہ گناہ ہم نے انجام دے دی, اب ہم واپس آ رہے ہیں اپنے شہر, اب تو سفر معصیت نہیں رہا, اب تو واپسی ہو رہی ہے. گئے تھے مثلا شراب لینے یا چرس لینے یا ہیروئن لینے یا کسی مومن کو قتل کرنے یا شوہر سے بھاگ کے گئی تھی عورت, اب واپس آ رہی ہے شوہر کے گھر کی طرف, جو واپسی تو سفر معصیت نہیں. کراچی سے حیدرآباد گئے سفر معصیت بن گئی, واپسی میں جو آ رہے ہیں تو حیدرآباد سے کراچی تو 28 میل سے زیادہ. یہ جو واپسی کا سفر ہے اس سفر میں ہم نماز پوری پڑھیں گے یا قتل پڑھیں گے؟ جانے میں تو مسلمان نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ اسلام ہمارے سفر کو نہیں مانتا, لیکن واپسی جس میں ہماری کوئی نیت گناہ کے نہیں, وطن آنا, وطن آنا تو کوئی گناہ نہیں بلکہ اکثر تو یہ بہتر چیز ہے, گھر والوں کے پاس آنا, رشتے داروں کے پاس آنا, اس میں کیا مسئلہ ہے واپسی؟ آگاہ کوئی فرماتے ہیں پرف نہیں چلے گا, اس پہ اسلام قبضہ کر کے بیٹھا ہے, سفر معصیت سے واپسی میں نمازیں قصر ہو جائیں اگر 28 میل 14 میل نہیں, 14 میل جانا آنا ہے اس سفر معصیت میں تو واپسی میں بھی نماز پوری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ واپسی کا سفر فقط 14 میل, جانے کو تو اسلام نے مانا ہی نہیں, آپ تو گئے نہیں, واپسی کو اسلام دیتا ہے وہ 14 میل, اور سفر کے لیے شرط ہے 28 میل. لیکن اگر 28 میل سے زیادہ کا واپسی کا سفر یہ نماز آپ کے قصر ہو گئی, اب آپ کے سفر کو اسلام سفر مان رہا ہے کیونکہ آپ سے واپس ہو جائے سفر. آغا خمینی کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عرف سے پوچھا جائے, عرف کیا کہتا ہے کہ واپسی کے سفر کو ایک نیا سفر کہتا ہے یا اسی پرانے سفر کا حصہ کہتا ہے؟ عرف سے پوچھیں گے کہ اے عرف تمہاری نگاہ میں یہ آدمی کا واپس آنا کیسا ہے, کیا یہ تم یہ کہو گے کہ ایک نئے سفر پہ آ رہا ہے, ایک نیا سفر کر رہا ہے, جو تو اس کی نمازیں فرض ہو جائیں. لیکن اگر لوگ کہیں کہ یہ تو وہی سفر پرانا والا جو گناہ والا سفر, واپسی کو اسی کا پارٹ مان رہے, اسی کا جز مان رہے, تو اس صورت میں واپسی میں بھی نماز پوری ہوگی. آقا خمینی نے اختیار دیا معاشرے عرف, کیونکہ آنا جانا سفر کرنا سفر ہونا نہ ہونا یہ عرف کی بات ہے, کیا اس میں عرف چلے گا؟ آقا خمینی کا نہیں, عرف نہیں, اسلام نے قبضہ کر دیا واپسی کے مسئلے پر, عرف سے اس کا کوئی دخل نہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ واپسی میں نماز تمہاری فصل ہے, تمہیں سہولت ملے گی اگر واپسی 28 میل یا اس سے زیادہ. اور آقا خمینی کا وہی مسئلہ, پھر آقا خمینی نے اپنی رائے دے دی, وہ رائے دے دی کہ ہاں انہوں نے اپنی رائے دی کہ ہر عرف یہ کہے گا کہ واپسی کا سفر جو ہے بہرحال وہ پرانے سفر کا حصہ ہے, اس لیے گناہ کے سفر سے واپسی میں بھی نمازیں پوری پڑھنا سوائے اس کے کہ انسان توبہ کر کے آئے. توبہ کر کے آئے تو توبہ کی وجہ سے خدا نے اس کو ایک فضیلت اس کو دے دی, پھر عرف نہیں چلے گا. جب توبہ کر لی تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہو گیا, عرف کا توبہ سے تو کوئی تعلق نہیں. جہاں توبہ آ گئی وہاں یہ نماز والا مسئلہ بن گیا, کیونکہ توبہ کو اسلام ہی نے بنایا, اسلام سے پہلے تو توبہ نہیں, اب توبہ کر کے واپس آ رہا ہے تو نمازیں فرض. یا اگر واپسی کے سفر پہ ایک نیا عنوان, عرف کہہ رہا ہے کہ ایک نیا سفر یہ آدمی کر رہا ہے, مثلا واپس اپنے کراچی نہیں آنا, اپنے گھر نہیں آنا, واپس اب اس لیے آ رہے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے جہاز پکڑ کے پھر جدہ جانا. اب عرف کہے گا کہ حیدرآباد سے جو واپس آیا یہ پرانا سفر نہیں کر رہا ہے, اس کے لیے کراچی میں سے ہو کے اس کو گزرنا پڑے گا جو اس کا وطن ہے, ایک نیا سفر پھر اس کو مان لے گا. دیکھیے پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن اس صرف اسے نقطے کو واضح کرنا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ کیا ابھی تک معاملہ عرف کے ہاتھ میں یا اسلام نے چھین لیا عرف کو. جو عرف کے ہاتھ میں کہیں جیسے آغا خمینی نے گناہ کے سفر سے واپسی کو عرف کے ہاتھ میں رکھا, اس کا مطلب واپس آنے والے کو نمازیں پوری کرنا ہے, کیونکہ بہرحال عرف تو یہی کہے گا. جب آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں پھر واپس کراچی آ رہے ہیں, راستے میں کوئی بھی آدمی آپ سے ملے یہی کہے گا دیکھو جو آپ نے دو دن پہلے سفر شروع کیا تھا اس کا اختتام ابھی تک پاکستان کے اور سب یقینی بات ہے کہ واپسی کے سفر کو پہلے ہی سفر کا حصہ مانا جاتا تو یہ پورا ایک ہو گیا گناہ کا سفر. لیکن آپ کوئی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی, جاؤ بھی تو بہتر آؤ اسلام کے ساتھ. تو یہ اختلاف کبھی کبھار ہو جاتا, ربا میں اختلاف نہیں, ایسا نہ سمجھے کہ ہمیشہ اختلاف. کچھ چیزیں ایسی ہیں تمام علماء متفق ہیں کہ ان پر اسلام نے قبضہ کر لیا, جیسے سود کا مسئلہ, جیسے سعید کا مسئلہ, سب متفق ہیں کہ اسلام کا قبضہ ہے, عرف نہیں چلے. لیکن یہ واپسی کے سفر میں اختلاف کیا وطن شرعی مسئلہ, یہ مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ. دیکھیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, سفر کے مسائل اگر کبھی آ جائے تو کوئی اس میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی چلتے چلتے جب اپنے وطن میں پہنچے تو اس کا سفر وہاں اینڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ اس کو نمازیں پوری پڑھنا, وطن میں نمازیں پوری پڑھنا, یہ تو بات بالکل واضح ہے. اور اگر وطن میں ایک سفر کے دوران وطن پہنچے آپ اور پھر وطن کے آس پاس جانا ہے تو اس جو اب آپ وطن سے جو نکلیں گے اب یہاں سے دوبارہ زیرو پہ آپ کا سفر کاؤنٹ ہوگا, جتنا اب تک آپ چل کے آئے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. مطلب میں مثالیں دے رہا ہوں, چھوٹے شہروں کی مثال, فرض کیجیے کہ ایک شہر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور وہاں سے آپ کا وطن ہے سعودی, آپ اس شہر سے اپنے وطن پہنچے, پھر آپ کو اپنے وطن سے باہر کسی کام ایک 12 میل کے فاصلے پہ جانا پڑتا. اب جب وطن آپ پہنچے تو آپ کا سفر ختم, نمازیں پوری. وطن سے آگے نکل کے 12 میل گئے اور پھر واپس آ گئے وطن میں, تب بھی نماز آپ کی پوری. وہ جو 12 میل گئے وہ زیرو سے کاؤنٹ ہوگا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وطن آنے سے پہلے آپ 100 میل چل کے آئیں. ہم ایک شہر سے جو ہمارا وطن نہیں, 100 میل چل کے اپنے وطن پہنچے. یا ایک آدمی کے دو وطن, لاہور بھی اس کا وطن ہے, کراچی بھی اس کا وطن, یہاں بھی رہتا ہے وہاں بھی رہتا ہے. لاہور سے وہ کراچی آیا, 700-800 ہزار میل کا فاصلہ طے کر, ایک دن کراچی میں رہا پھر 12 میل دور گیا کراچی. اب کیونکہ کراچی بھی اس کا وطن ہے, جب وطن پہنچ گیا تو جو اس نے 100 میل کا فاصلہ 800 میل کا فاصلہ طے کیا, یہ ختم. اب جو ایک دن کے بعد نکلا کراچی سے, یہ نیا مانا جائے گا صرف 12 میل کا فاصلہ. اس کے برعکس اگر لاہور سے کوئی کراچی آتا, کراچی اس کا وطن نہیں ہوتا, یہاں پہ وہ رہنے کے بعد 12 میل نکلتا تو ہم 12 میل کو کاؤنٹ نہیں کرتے, ہم کہتے 912 میل. 900 جو کراچی سے لاہور سے کراچی پہنچا, کراچی تو وطن نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر 12 میل بھی نکل کے گیا, وہ بھی 900 کا سلسلہ چل رہا. تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے وطن میں پہنچتا تو وطن میں پہنچ کے اس کا سفر ختم, اور اب وطن سے باہر جب بھی نکلے گا زیرو سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی, مائلیج زیرو پہ پہنچ جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ تو میں نے بطور تمہید بتایا. اب علماء کہتے ہیں کہ وطن کیا, وطن کی تاریخ کا, جس میں ہمارے علماء میں اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں وطن اس کا اسلام سے کیا تعلق, وطن کی تاریخ صرف کے ہاتھ میں, اسلام جب نہیں تھا تب بھی وطن سب جانتے تھے کہ وطن کسے کہتے, خود سے سوچو کہ کون سا وطن ہے کون سا وطن نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وطن میں اسلام نے قبضہ کیا, اسلام کی تاریخ چلے گی. اس کے آغا خمینی پہلے گروہ میں ہے, آغا خود دوسرے گروہ میں, البتہ تھوڑے سے اختلاف سے. آغا خمینی فرماتے ہیں کہ وطن کسے کہتے ہیں, وطن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کو عرف کہے کہ یہ آپ کا وطن ہے, عرف کہے آپ کا وطن ہے وہ آپ کا وطن ہے, عرف نہ کہے تو وہ آپ کا وطن ہے, سارا دار و مدار عرف پر. البتہ آپ کو نیت کر کے وہاں رہنا ہے کہ میں اس کو وطن بنا رہا ہوں, پھر کتنے عرصہ رہنا عرف کہہ دے کہ یہ آپ کا وطن ہے, چاہے آپ وہاں پیدا ہوئے ہوں یا آپ نئے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آئیں, چاہے وہ آپ کے بزرگوں کا شہر ہو یا شہر نہ ہو, سارا مسئلہ عرف کے ہاتھ میں. یعنی دوسرے الفاظ میں وطن کو اسلام نے اس کا قبضہ نہیں جمایا, وطن ابھی تک عرف کے ہاتھ میں رکھا. آغا کوئی فرماتے ہیں کہ وطن جس کو عرف کہے وطن وہ تو ہے وطن, مگر ایک وطن شرعی بھی ہوتا ہے, یہ عرف کہے گا کہ وطن نہیں ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کا وطن, اس کو ہم نہیں مانیں. وطن شرعی کسے کہتے, وطن شرعی کہتے ہیں وہ جگہ جہاں انسان ہمیشہ رہنے کی نیت سے رہا تھا, 6 مہینے رہا وہاں اس کا مکان ہے, پھر اس کو وہاں سے آنا پڑتا. اگر ہمیں نہیں کہتے بس اب آپ وہاں سے آ گئے تو وہ آپ کا وطن کہاں ہے, ختم ہو گیا, وہ آپ کا وطن نہیں, ختم بات. کیونکہ خود کی نگاہ میں اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کوئی صاحب فرماتے ہیں آپ 6 مہینے رہے وہاں, مکان آپ کا ہے وہ آپ کا وطن ہے, چاہے مکان پہ قبضہ ہو گیا. یہ مثالیں عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ کے بزرگوں کے لیے مسئلہ بہت پیش آتا ہے. آپ کے بزرگ جن میں سے اکثر یا بمبئی سے آئے ہیں یا بھاؤنگر سے آئے یا مہوا سے آئے یا جام نگر سے آئے لکھنؤ سے آئے یا دہلی سے آئے یا سہارنپور سے آئے یا بہار سے آئے ہیں, اب سب کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کا مکان اب تک ہندوستان میں وہ 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال 10 سال رہ چکے شہر, اس کے بعد ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا, آپ میں سے تو سب تقریباً سب کے سب یہیں پیدا ہوئے ہیں, لیکن آپ کے بزرگوں کی بات, اب وہ لوگ جاتے ہیں واپس اپنے پرانے وطن, تو جہاں جس شہر میں پہنچے, بطور مثال بمبئی میں پہنچے, بمبئی میں وہ رہ چکا تھا, آتے وقت اس کو مکان چھوڑ کے آنا پڑا, مکان اس کا مکان جس وقت بھائی نے قبضہ کر لیا, بہن رہ رہی ہے, کوئی اور رشتے دار رہ رہے, لیکن مکان ہے تو اسی پر, شریعت میں جب تک یہ اپنی حیثیت سے نہ نکالے مکان اس کا مکان رہے گا. اب آپ کے وہ بزرگ بمبئی پہنچے, کیا وہ 10 سال رہ کے گئے جو کہ معیار منیمم 6 مہینے, 6 مہینے سے جتنا زیادہ رہے 6 مہینے کم سے کم لازمی. اب وہاں پر آپ پہنچے بمبئی, جہاں پہ ایک آدمی رہا تھا پاکستان بننے سے پہلے, 6 مہینے سے زیادہ رہا تھا اور اس کا مکان بھی تھا, وہاں وہ پہنچا تو نماز پوری پڑے گا یا قصر پڑے گا, یہ نظر آ گئی. اب بمبئی میں اس کو کسی سے نہیں ملنا, بمبئی کو اس لیے گیا کہ اس کا جانا بھاؤنگر ہے, پلین چینج کرنا ہے, اس لیے اس کو 2 گھنٹے رہنا, دو رین کی نماز کا واپس رہنا, یہ 10 دن والا مسئلہ نہیں ہے, 2 گھنٹے والا مسئلہ. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ بمبئی اس کا وطن ہے شرعی, تو 6 مہینے سے زیادہ بمبئی میں رہ کے گیا اور مکان موجود ہے, 2 گھنٹے وہاں رہا نماز پڑھا, جبکہ عرف میں کسی سے پوچھے لوگ کہیں گے اب بمبئی کا آپ سے کیا تعلق, وہ تو بالکل الگ ملک ہو گیا, آپ سے کیا تعلق, نہ آپ کو کبھی وہاں رہنا ہے نہ کبھی آپ کو ملے گا. تو آگے لیکن عرف کہہ رہا ہے کہ بمبئی آپ کا وطن نہیں, آگے کوئی فرما رہے ہے وطن, یہ ہے وطن شرعی, وطن عرفی ہے ہی نہیں کہ ہم عرف سے پوچھیں, ہم تو عرف سے کہیں گے تمہیں حق کس نے دیا بولنے کا, یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں, یہ تو شرعی وطن ہے جس میں تو شریعت کا مسئلہ چلے گا. شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ 6 مہینے اگر کوئی کسی جگہ رہ گیا اور اب تک اس کا مکان ہے, یہ اس کا وطن شرعی کہلائے گا, یہ اس کا وطن شرعی کہلائے گا. اب جب کبھی یہاں سے گزرے گا, چاہے وہ چھوڑ چکا ہے, ارادہ بھی نہیں کبھی واپس جانے کا, مگر وطن شرعی جب یہاں سے گزرے گا, یہاں پہ اس کی نماز ہوگی پوری, نماز تو ہوئی پوری, یہ تو مسئلہ آسان ہے. پھر جتنا کراچی سے بمبئی سفر طے کر کے آئے سب ختم ہو گئے, اب دوبارہ آپ بمبئی سے آگے جا رہے ہیں جہاز پکڑ کے, تو بمبئی سے کاؤنٹنگ ہوگی کہ آپ 14 مل جائیں اور آئیں, تب آپ کی نماز خطر ہوگی. بمبئی سے آس پاس کہیں جا رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھیں گے بھائی ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں اتنا لمبا سفر طے کر کے, نہیں, بمبئی میں قدم رکھا اور بمبئی سے کراچی ختم, وہ جو مائلیج کا میٹر ہے وہ 0 پر پہنچ گیا, دوبارہ وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں دہلی سے آئے, لکھنؤ سے آئے. اچھا اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں, چلے ہو سکتا ہے کہ بمبئی کے بارے میں اگر کوئی آپ کے بزرگ 30 سال بمبئی میں کبھی رہ کر گئے اپنی جوانی میں, وہ چاہے ذرا کچمکچ میں مبتلا ہو کہ 30 سال رہا ہے, یہ تو اس کا اپنا چہرہ. لیکن میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے 14 اگست کو پاکستان انڈیا کا پارٹیشن ہوا, ایک شخص نے بطور مثال 1947 کی جنوری یا فروری میں جا کے دہلی میں مکان خریدا کے مزے جا رہے ہیں, اگست میں ہنگامے ہوئے, 7 مہینے کے بعد اور اس کو چھوڑ کے آنا پڑا, اس کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ دہلی ہے کیا, 6-7 ہی مہینے گزرے, لیکن کیونکہ 6 مہینے وہاں رہ گیا اور اس کا مکان ہے, ہو سکتا ہے دوسروں نے قبضہ کر دیا لیکن مکان اس کا مکان, اس نے نہ کسی کو ذبح کیا, نہ کسی کو بخشش کیا, نہ کسی کو ساتھ بھیجا, مکان اس کا مکان. اب یہ جائے گا وہاں پہ دہلی ایئرپورٹ پر, چاہے 2 دن کے لیے رہے, نماز اس کو پوری پڑے, جبکہ صرف 6 مہینے دہلی میں رہا, کیونکہ وہاں پہ اس کا مکان ہے, وہاں پہ اس کا مکان ہے اور 6 مہینے رہ کر گیا. مگر کس کے نزدیک؟ آغاز پھل کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ عرف کو اتنا دخل نہیں دے, یہ بتانے شرعی, اس کو اسلام نے قبضہ کر کے تعریف دی. آغا خمینی کیا کہتے ہیں؟ کیسے کہنا ہے, بمبئی میں بھی جاؤ یا دہلی میں بھی جاؤ, جہاں مکان بھی ہے, 6 مہینے کا 30 سال رہ کر گئے, 30 سال رہ کر گئے, عرف سے پوچھو کہ کیا وہ تمہارا وطن ہے یا وطن ہے, اور وہ کبھی اس کو وطن نہیں مانے گا جب ایک مرتبہ آپ نے چھوڑ دیا, اس لیے وہاں پہ نماز قصر پڑھنا پڑے گی. اب آغا خوری کا مقلد اور آغا خمینی کا مقلد دونوں ساتھ جا رہے ہیں, دونوں کا مکان ہے بمبئی میں, ایک ہی مکان ہے, دو سگے بھائی گئے جن کا مکان, دونوں نے ایک ساتھ ہی اسی مکان میں پیدا ہوئے, اسی میں جوان ہوئے, وہیں سے پاکستان ہجرت کر کے آئے, مگر بمبئی کے اس مکان میں 2 دن کے لیے پہنچ گیا, خمینی صاحب کا مخلص نماز قصر پڑے گا, خوئی صاحب کا مخلص پوری پڑے گا. پہلا مقام. پھر یہ کہ وہ بمبئی کے آس پاس کہیں دیکھنے گئے, کوئی زمین, کوئی رشتے دار, کوئی کاروبار, کوئی جائیداد, 10-12 میل کے اندر گئے, خوئی صاحب کا مخلص نماز پوری پڑتا رہے, اور خمینی صاحب کا مخلص نماز کا سفر پڑے گا, وہ اپنا حساب رکھے گا کراچی سے لے کر وہ بمبئی کے باہر جہاں میں گیا کوئی کتنا سفر ہوگا, اور خوئی صاحب کا مخلص بمبئی سے نماز شروع کرے گا. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ وطن شرعی, وطن شرعی کیا چیز ہے؟ وطن شرعی وہ چیز سے آغائے خوئی کے نزدیک اسلام عرفی جو وطن کی تعریف ہے اس سے وطن کو نکالا, خود اپنا ایک مطلب بتایا کہ 6 مہینے رہو اور وہاں تمہاری کوئی جائیداد ہو تمہارا وطن ہوتا ہے قیامت پر. اور آغائے خمینی وہی عرف کے ہاتھ میں اب تک مسئلے کو رکھتے ہیں. تو یہ میں جس نقطے کی وضاحت کر رہا تھا اس کو پھر میں دوہرا دوں کہ میری وضاحت تھی اس نقطے کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو عرف بناتا ہے اور اسلام نے اس کو نہیں چھیڑا, اس کی تفصیلات تو ہم عرف سے ہی پوچھتے ہیں, داڑھی کیا ہے یا پہلے تفصیل کیا ہے, عام حالت یا بینا کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو عرف بناتا ہے پھر بعد میں اسلام اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, اس کے اندر ہم عرف سے نہیں پوچھیں گے اسلام سے پوچھیں گے. یہ تو یہ دوسری چیز کے اندر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک مجتہد کہتا ہے کہ نہیں اسلام نے قبضہ نہیں کیا تو عرف کے پاس جائے گا وہ مجتہد, دوسرا کہتا ہے اسلام نے قبضہ کر لیا اور اس کے پاس نہیں جائے گا. اچھا اتفاق سے میں نے دونوں مثالیں ایسی دی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آغائے خمینی جو چیز عرف بناتی بناتا اس کو عرف کے ہاتھ میں رکھتے اور آغائے خوئی اس سے کہتے ہیں کہ شریعت نے قبضہ کیا, کیونکہ دیکھیے سفر معافیت میں بھی یہی ہوا کہ آغائے خمینی کہتے ہیں عرف سے پوچھو اور آغائے خوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے پوچھو یعنی شریعت سے پوچھو. وطن میں بھی یہی ہوا کہ آغائے خمینی کہتے ہیں کہ عرف سے پوچھو, آغائے خوئی کہتے ہیں ہم سے پوچھو. تو ایسا نہیں ہے کہ آغائے خوئی خمینی میں ہر جگہ یہی چل رہا کہ جہاں کہیں بھی اختلاف ہو آغائے خمینی کہتے ہیں عرف سے پوچھو, نہیں گانے کے مسئلے میں بالکل الٹا مسئلہ ہے, بالکل ریورس میں چلا گیا. آغائے خوئی کہتے ہیں کیونکہ گانا تو اسلام سے پہلے چلا آ رہا ہے, گانا چاہیے عرف سے جا کے پوچھو, عرف جو کہے اس پہ عمل کرو. آغائے خمینی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام سے پہلے تھا گانا, اسلام آنے کے بعد اسلام نے گانے کے اوپر قبضہ کر دیا اور کہا ہم بنائیں گے گانے کی تعریف, ہم کریں گے گانے کی تعریف. اب ہم نے یعنی اسلام نے ایک تعریف کی, اس پر اگر گانا پورا اتر رہا چاہے عرف کہے کہ یہ گانا نہیں, مگر اسلام کی تعریف سے پورا اتر رہا اس کو گانا مانے گا, اور اسلام کی تعریف پہ گانا پورا نہیں اتر رہا جیسے قومی نہ ہو عرف پکار پکار کے کہتا رہے کہ یہ تو وہی گانا ہے اس میں اس میں کیا فرق, مگر ہم نہیں مانیں گے عرف عرف پر اس کو دخل دینے کا حق نہیں. تو یہ میں نے مثال غنا کی مثال اس سے ریپیٹ کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جن چیزوں میں اختلاف ہو تو آگے خمینی کہیں عرف کے پاس جاؤ, آگے کوئی کہیں کہ نہیں شریعت کے پاس, یہ تو الگ الگ مسائل. کہیں آگے خمینی عرف کے پاس جاتے ہیں جیسے وطن میں اور گناہ کے سفر سے واپسی, اور آگے کوئی شریعت کے پاس آتے ہیں تبھی آگے خمینی شریعت کے پاس جاتے ہیں جیسے گانے میں, اور آگے کوئی عرف کے پاس آتے ہیں. تو یہ تو اپنا اجتہادی اختلاف ہے جو ہر مسئلے میں الگ ہوگا. تو آج کی جو گفتگو کافی زحمتوں اور محنتوں کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرتے ہوئے گفتگو کا خلاصہ بہت ہی مختصر ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو عرف نے بنایا اگر اسلام ان کو ان کا قبضہ نہ کرے تو اس کا موضوع عرف سے پوچھا جائے گا, البتہ وہ چیز جس کو اسلام بنا کے عرف کے حوالے کرے. لیکن اسلام دونوں کام کرتا ہے, چیز بنا کے عرف کو دیتا کبھی عرف کی چیز کے اوپر خود قبضہ کر لیتا, یہ دونوں طرف سے چل رہا ہے معاملہ. تو جس میں اسلام بنا کے عرف کے حوالے کرے اس میں عرف پہ متقرحین چلے گا, دیندار اور مسائل جاننے والوں کا عرف. جس میں اسلام کوئی چیز بنا کے عرف کو نہ دے ویسے ہی عرف کے ہاتھ میں رکھے کہ تم بتاؤ کیا, اس میں ہر آدمی کا عرف چلے گا, گناہگار ہو فاسق ہو فاجر ہو کافر سب کا. اچھا اور کچھ چیزوں میں اسلام قبضہ کر لیتا ہے اس میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے, بعض اوقات اختلاف نہیں ہوتا, سود میں کوئی اختلاف نہیں, تمام علماء اتفاق ہیں کہ سود میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا اب ایک مسئلہ اس میں اور آیا لیکن وہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے, جو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نشہ کسے کہتے ہیں, وہ جو ہے عرف کے ہاتھ میں یا اسلام کے ہاتھ میں, لیکن یہ کہ کافی لمبی گفتگو ہو گئی, لمبی ان معنوں میں کہ ویسے تو پورا 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے 2 یا 3 منٹ تو ہے, لیکن اصل وقت اس کا 45 یا 50 منٹ ہے, تو اتنی بھی گفتگو کافی ہے اور انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم پہلو ابھی عرف کا رہ گیا, وہ آئندہ مکمل ہوگا, اس کے فوراً بعد بھی آپ کے مسائل شروع ہو جائیں گے. مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی گانے کے مسئلے پر بھی آپ کو گفتگو کرنا, یاد کے مسئلے پر بھی آپ کو گفتگو کرنا, اور اس کے علاوہ کچھ مسائل اس سے جو بیچی ساری کے باقی ہیں, یہ بس یہ 3-4 جو تقاریر ہیں بہت اہم ہیں, اس میں ساری چیزوں کو سمیٹا جائے گا. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی ہے, اگر کوئی سوال ہے آپ یہ تین سوال ابھی آئے, اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں وہ میں بتاتا ہوں. ایک سوال کافر حربی کے سود کا مسئلہ آیا کہ کافر حربی سے سود لینا جائز ہے, اسلام میں اجازت بھی ہے, لیکن اس کو سود نہیں دے سکتے. تو یہ جو بینک کا مسئلہ ہے, بینک کے اندر جو ہم پیسہ رکھتے ہیں اور کافر حربی ہم کو دیتا ہے, تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اچھا, اس مسئلے میں جو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے, اور میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کیا تھا اپنی تقریر میں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غلط فہمی نہ ہونے پائے, پھر مجھے معلوم ہے کہ ہو جاتی ہے, وہ یہ جو ابھی تین چار مسئلے آئے, جس کے اور بیوی میں اور باپ اور بیٹے میں اور آپ اور غلام میں اور کافر حربی اور مسلمان, یہ خرید و فروخت کا سود ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے. قرضے والے سود کی تو ان میں بھی اجازت نہیں, خرید و فروخت والے سود کی. ایک چیز بیچے, باپ اپنے بیٹے کو سود دیتا ہے کہ میں 100 منجن کو نکل پہ بیچ رہا ہوں تو میں 150 منجن کو دینا. اب یہ ہر سود کا مسئلہ نہیں. اچھا, سود کی دو قسمیں اسلام میں, ایک سود ہے تجارت کا, ایک سود ہے قرضے. یہ اور اسی لیے توحید میں آپ کو مسئلے دو جگہ ملے. پہلا جو ہے جہاں سے تجارت شروع ہوتی ہے, بالکل پہلا جو چیپٹر, 6 معاملے حرام ہیں, اس میں ایک سودی معاملہ, اسی میں یہ مسئلہ آیا شوہر اور بیوی اور باپ بیٹے والے. اور پھر قرضے کے مسائل میں الگ مسئلہ آیا سود کا, اس میں یہ رعایت نہیں دی گئی. تو یہ کافر حربی بینک کے ذریعے ہم کو دیتے ہیں. بینک کے بارے میں علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ کوئی خرید و فروخت نہیں, جو پیسہ بینک میں رکھوا رہے ہیں نہ بینک کو کوئی چیز خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں, وہ یا قرضہ ہے یا امانت, خرید و فروخت نہیں. تو کیونکہ بینک کے اندر کافر حربی کا بھی بینک ہو تو وہ خرید و فروخت نہیں ہے, اس لیے اگر ہم وہاں پہ کافر حربی سے سود لیں تو وہ قرضے والا سود ہے جو حرام ہے. اکثر علماء نے بینک کو قرضہ سمجھا, جب نے بینک کو قرضہ دیا بینک اس کو واپس لوٹا رہا, کچھ نے اس کو امانت سمجھا. لیکن قرضہ ہو یا امانت, سود بہرحال باپ اور بیٹے میں بھی حرام رہے گا, قرضے اور امانت صرف تجارت میں جائز ہوگا, یہ تجارت نہیں ہے. اس لیے بینکوں کے اندر کافر حربی آنے کے باوجود بینک کا سود حلال نہیں ہو سکے گا. اس کا وہی مسئلہ رہے گا کہ سود کی نیت کے بغیر پیسہ رکھنا ہے تو کافر حربی کا پیسہ لے سکتے ہیں, اس میں صدقہ وصفہ نہیں دینا. اچھا, دوسرا سوال آیا وطن شرعی کی تاریخ میں آگے کوئی کا مطلب, کہ یہ بار بار کہا گیا کہ 6 مہینے کہیں رہا ہو اور اس کے بعد کوئی جائیداد ہو. تو اگر ایک غریب آدمی ہے کہ جس کو جو 6 مہینے سے زیادہ تو رہا ہے کسی شہر میں, مثلا بمبئی میں 30 سال گزارے اس نے, لیکن وہاں اس نے کوئی جائیداد نہیں لی, کوئی مکان نہیں خریدا, یا جائیداد لی مگر مکان نہیں لی, تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ بمبئی اس کا وطن شرعی ہے؟ جی نہیں. وطن شرعی کے لیے شرط آغاز ہوئی کہ 6 مہینے رہنے کے ساتھ ایک مکان بھی ہونا چاہیے. اگر مکان نہیں تو 6 مہینے رہنا بیکار ہو گیا, پھر وہ اس کا وطن نہیں رہا. اچھا, میں اس میں سوال آ گیا تو یہ ذرا بتا دوں کہ یہ جو اس میں ایک مسئلہ آتا کہ جائیداد ہونی چاہیے, اس میں اور اختلاف علماء, میں تفصیل میں نہیں گیا, اختلاف علماء کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد سے مراد ہے قابل السکنا, وہ جائیداد کے جس میں رہنا ممکن. بعض علماء, اچھا یہ جیسے آغا فی کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کوئی بھی اگر جائیداد چاہے رہنا ممکن نہ ہو پھر بھی وہ وطن شرعی بن جائے گا. مثلا کوئی زمین ومین نہیں, اس نے اس کے پاس یہ عربوں میں بہت تھا, عراق میں بھی تھا, ابھی گلگت بلتستان میں بھی صاف ہوتا ہے, ایک زمین ہے زراعت والی زمین, مکان نہیں لے خریدا اس نے, ایک زمین تھی اس کے پاس جس کی فصل کی پیداوار اس کو ملتی ہے, یا باغ میں اس نے کچھ درخت خرید لیے تھے. اب یہ جو جائیداد جو رہنے والی جائیداد نہیں, اس میں آدمی رہائش نہیں کر سکتے, ریزیڈینس والی جائیداد نہیں, جائیداد ہے مگر اس میں ریزیڈینس نہیں ہو سکتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس کو بھی مانا جائے, کوئی بھی جائیداد ان کے نزدیک اگر آدمی کے پاس مکان نہیں ہے, کچھ اور ہے, کچھ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, پلاٹ وغیرہ, تب بھی وہ اس کا وطن ہی کرے. لیکن تیسرا دور ہے کہتا ہے کہ بالکل کوئی بھروسہ ہی نہیں جائیداد کا, 6 مہینے رہے وہ اس کا وطن ہو چاہے کوئی بھی جائیداد نہ ہو. اور چوتھا بھائی آگا خدانی والا, وطن کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے جائیداد کا نہ 6 مہینے کا, تو آگاہ کوئی مکان کے قائل ہے, آگاہ خدانی کہتے ہیں کہ کبھی وطن نہیں بنے. بعض اور علماء ہیں جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ اس کے قائل کہ غریب آدمی اگر کچھ بھی نہیں اس کے پاس لیکن 6 مہینے رہ گیا تو وطن بن جائے گا. وہ یا خمینی دونوں متفق ہیں کہ یہ تو غلط ہے, یعنی ان کے فتوے سے غلط ہے. بعض علماء اس سے قائل ہیں کہ نہیں, اگر کوئی بھی جائیداد ہے چھوٹی موٹی چاہے درختی کیوں نہیں سکتا, تب بھی وہ اس کا وطن بن جائے گا. کوئی اور خمینی اس کے بھی قائل نہیں. یہ دو باتیں, دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بعید کے معنی تو طے کر دیے اسلام نے قبضہ کر کے, اس سے مراد پتھر اور مٹی اور ریت ہو سکے گا,
مگر مٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ عرف طے کرے گا. یہاں تک تو اسلام نے کہہ دیا کہ اس پتھر اور مٹی اور ریت اور ٹیلا کے علاوہ صحیح میں اور کوئی چیز نہیں آئی. جس کو جیسا میں نے کہا کہ زمین کے اوپر کی طے, جس کو فارسی کے علماء جب مسئلہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین کا چھلکا اتارا جائے, جس طرح پھل کا چھلکا اتارتے ہیں, جو سب سے اوپر کی طے ہے اس کا نام ہے صحیح. تو وہ یہ انگریزی میں غالباً اس کو کرسٹ کہتے ہیں, کہ وہ جو اوپر کی سب سے اوپر کی طے, اس کو اگر ہم ہٹائیں کہ ہے صحیح, اس میں تو اسلام نے دخل دے دی. لیکن پھر یہ جو اسلام نے کہا کہ مٹی مٹی, اس کے لیے لفظ آیا تراب, یہ مٹی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں یہ یقیناً اس کے ہاتھ میں ہے, جس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو میں نے کابل کمیٹی میں بتایا ہے کہ اگر ہم مریخ دے گئے, یہاں تو بالکل سرخ رنگ کی مٹی, تو وہاں پہ فتویٰ یہی کہے گا کہ وہاں کی مٹی کو ہم دیکھیں گے کراچی والے, اس کو مٹی نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے مٹی, کیونکہ ہم یہاں کراچی سے افریقہ جاتے ہیں, افریقہ کی مٹی کراچی کے مقابلے میں خاصی ریڈش مٹی, پھر بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو مٹی مانیں گے, کوئی اور چیز تو نہیں. ریت کی مٹی کے بارے میں تو سنا ہے کہ اور بھی زیادہ وہ اس سے بھی زیادہ سرخ ہے, یا کائنات میں بہت سارے سیارے ہو سکتا ہے کہیں بالکل کالی مٹی ہے, لوگوں کو سمجھے کہ نہیں یہ کوئلہ ہے تو مٹی نہیں, لیکن وہاں کا عرف چلے خود صحیح کے معنی مٹی ہیں, یہ عرف کے ہاتھ میں نہیں, یہ اسلام کے ہاتھ میں. لیکن مٹی کسے کہتے ہیں؟ وہ عرف کے ہاتھ میں ہے, ریت کے لوگ وہاں کی جن کو مٹی مانے وہ ان کے لیے تعین مشکل ہوگا, اور اگر کسی کوئی جیسا کہا جاتا ہے کوئی بلیک ہول ہے یا بلیک یونیورس جہاں ہر چیز کالی ہے وہاں کالی مٹی ہے تو وہاں کے لوگ اس کو مٹی کہیں گے, تو وہ اس کے ہاتھ میں. صحیح کے معنی چار چیزیں اسلام میں رکھیں, پھر ان چار چیزوں کی تشریح یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیں. آپ پوچھ رہے نا جی, یہ دو سوال اور آئے یہاں پہ اور غالباً یہی آخری سوال ہوں گے. ایک سوال یہ آیا کہ قیام متصل پر رکوع کے بعد اور رکوع میں پہنچنے سے پہلے اس کے بیچ میں اگر ہم ذکر خدا کریں تو یہ جائز ہے یا جائز ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا خاصی حد تک پچھلے مسئلے سے حل ہو جائے گا کہ آقا خمینی کل کے نزدیک تو بالکل جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذکر کہیں بھی ہو سکتا ہے, ہلکی بھی حالت میں بھی ہو سکتا ہے, اس سے بیٹھتے بھی ہو سکتا ہے, آگاہ کوئی سمجھ نہیں, بالکل جائز ہے قیام متصل پر رکوع اور رکوع کے درمیان. اچھا آگاہ خمینی کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ذکر خدا اس نیت سے کریں کہ نماز کا حصہ, مطلب قیام متصل پر رکوع کی حالت میں کا اللہ اکبر کہا جاتا ہے, قیام متصل پر رکوع کے بعد اور رکوع میں پہنچنے سے پہلے بٹوین, ان دونوں کی بٹوین, ان بٹوین اگر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور نیت ہے کہ یہ وہی جو نماز کا مستحب اللہ اکبر ہے, جو نماز کا جز ہے وہ والا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو بھی پورا کرے, تو نہیں توڑ سکتے, اور اس کے بعد اس کے قضا بھی کریں, اس کی تکرار بھی کریں, قضا تو نہیں اگر وقت ہے تو تکرار, وقت ختم ہو گیا تو قضا. لیکن اگر آپ ذکر خدا آگر خمینی بھی فرماتے ہیں ذکر خدا آپ مطلق کر رہے ہیں, اس نیت سے کر نہیں کر رہے کہ نماز والا اللہ اکبر, یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر تو ہر جگہ کہا جا سکتا ہے, اس کا تو کوئی موقع پہلے ہی نہیں ہوتا, اس کا تو ہر جگہ سواب ہے, اس نیت سے اگر آپ کریں تو آگر خمینی بھی اجازت دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اور اگر نماز کا حصہ سمجھ کے کریں تو آگر خمینی کے ہاں اس بات ہے, نہ تو وہ یہ فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ نماز غلط ہے, ورنہ تو وہیں توڑ کے پھر نماز پڑھیں, وہ تو کہہ رہے ہیں توڑ نہیں سکتے, اس کو پورا کرنا واجب ہے, نماز کو توڑنی پڑے گی, لیکن یہ صحیح ہونا بھی مشکل ہے, اس سے احتیاط دوبارہ پڑے, کوئی ساتھ نہیں مسئلہ بالکل جواب کی حد تک ہے. ایک آخری سوال جو پوچھا گیا پانچواں سوال وہ یہ ہے کہ یہ جو بتایا گیا کہ گن کر بیچی جانے والی چیزوں میں سود نہیں, پھر یہ مسئلہ کیوں آیا کہ 100 روپے کے بدلے 125 روپے دیں گے تو وہ حرام ہے؟ نہیں یہ مسئلہ ختم نہیں آیا, کس نے کہا حرام ہے؟ میں نے بھی کہا تو غلط کہا, کیونکہ البتہ میں نے یہ کہا نہیں, میں نے ایک اور چیز کہی تھی وہ باریک سنتا تھا, اس کو میں باتیں کروں, 100 روپے آپ دیں اور 125 روپے آپ دیں, یہ فرضے کی نیت سے ہو تو حرام, کیونکہ فرضے کے اندر ہر سود حرام ہے, فرضے میں گرنا اور تولنا اور ناپنا اور شوہر اور بیوی اور باپ و بیٹا کچھ نہیں چلتا, فرضے میں ہر سود حرام ہے. تو 100 روپے آپ دیتے ہیں اس نیت سے کہ میں قرضہ دے رہا ہوں کہ آدمی مجھے ایک دن کے بعد, ایک گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد 125 واپس کرے, یہ کیونکہ قرضہ ہے, قرضے میں تو کوئی گننا ملنے کا پڑے گا, اس لیے حرام ہے. لیکن اگر خرید و فروخت ہے اس میں یہ بالکل جائز ہے, کہ آپ 100 روپے کسی کو بیچیں 125 روپے کے بدلے میں، وہ جائز ہے. دیکھیں یہ اگر کوئی نے لکھا تو میں نے لکھا ہے توحید پڑھ لی، لیکن وہ آگے لکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ خرید و فروخت دنیا میں ہو سکے. کون ایسا آدمی ہوگا کہ 100 روپے بیچ رہا ہے 125 روپے خرید رہا ہے؟ خرید و فروخت میں تو یہ کہیں نہیں ہوتا کہ 100 روپے بیچ کے 125 روپے. آج کل کے زمانے میں آج پہلے ہوتا تھا، پہلے کیسے ہوتا تھا؟ جیسے گندم میں ہوتا. بھائی گندم میں خرید و فروخت کا سوچ کیا ہے کہ ہم 1 من گندم دیتے ہیں 1.5 من گندم دیتے ہیں؟ کون ایسا بیوقوف ہوگا کہ یہ سودا کرے؟ اسی وقت کرے گا کہ 1 من اچھا گندم لے کے 1.5 من خراب گندم لے گا. لیکن وہ حرام کوالٹی تو نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے سود میں. تو پہلے زمانے میں نوٹوں میں یہ چلتا تھا، اب تو نوٹ آنا ہے. پہلے زمانے میں سکے چلتے، سکے کا مطلب کیا؟ کارخانے سے باقاعدہ سونے کا سکہ بن جاتا ہے جس میں سونا ہوتا ہے. تو اب 100 روپے جو ہم نے سونے کے لیے، سونے کے 100 روپے، اور سامنے والے 125 سونے کے لے کے آ رہا ہے، اس کے جو 125 ہیں وہ 125 جو ہے وہ ذرا خراب سونا، ٹوٹا ہوا سونا. وہ دیتا ہے کہ لاؤ 100 دے دو، میں خرید رہا ہوں، خرید و فروخت پردہ وردہ نہیں، فقط اس لیے کہ یہ سونا ٹھیک سونا. جیسے آج کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ پرانے نوٹ لے کے جائے، یہ تو اس کے بدلے میں وہ نئی گدی دیتا ہے مگر 5 یا 10 روپے کا فرق رکھتے، وہ سود نہیں. یعنی قرضہ نہیں دیا آپ نے کہ قرضہ لو واپس بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نوٹ پرانے ہو گئے ہیں، وہ نئے نوٹ ہم کو لینا ہے کڑک کڑک سے نوٹ. تو وہ 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں ہم 125 بیکار کے نوٹ، جو خراب کے نوٹ ہیں، رسید کے نوٹ ہیں، پان والے کے نوٹ ہیں جس میں چیز پڑی ہوئی ہے، وہ ہم بیچتے ہیں 125 تاکہ اس کے بدلے 100 ملے. وہ جائز، اسی لیے وہ جائز ہے. جو آپ پولٹر مارکیٹ میں یا پریس مارکیٹ میں ٹاور پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم 91 روپے دیتے ہیں اور 100 روپے جو یا 105 روپے دیتے ہیں خراب والے اور 100 روپے دیتے ہیں، یا چھوٹے نوٹ دے کے بڑے نوٹ دیتے ہیں. وہ اسی لیے جائز ہے کہ وہ ہے خرید و فروخت. لیکن ایک ہی جیسے نوٹ 100 روپے دے کے 125 روپے آپ خرید کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ نہیں ہوگا. اسی لیے پھر آگے ایک جملہ اور لکھ دیتے ہیں، اگر کوئی اور کمی نہیں دونوں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ نوٹ کے اندر تو ایسا بہت کم ہے. پاکستان میں ایک فرق ہوتا ہے جو میں نے بتایا، چھوٹے نوٹ دے کے بڑے نوٹ لینا، گندے نوٹ لے کے صاف نوٹ لینا، تو جائز. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک جیسے نوٹ ہے تو بہت مشکل ہے کہ ایسا معاملہ ہو. کون ایسا خرید و فروخت کرے گا؟ وہ یقیناً قرضے میں خرچ کرے گا. اسی لیے اگر نوٹ بدل جائے، مثلاً ہم روپے دے کے پاؤنڈ دے رہے ہیں، 10 روپے کی اور 5 پاؤنڈ، وہ جائز ہو سکتا ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں سود ہے تو کوئی فرق نہیں. مثلاً اگر ہم 5 پاؤنڈ دی تو آج کل 30 روپے کا پاؤنڈ چل رہا، بطور مثال 30 کا ہوگا، 32 کا ہوگا، بعض لوگ ایسی چیزیں بھی پکڑ لیتے ہیں، 30 روپے کا پاؤنڈ چل رہا ہے بطور مثال. اب یہ ہے کہ ہم نے 5 پاؤنڈ دی تو یہ بنے 150 روپے، ہم کہیں گے کہ نہیں ہم کو 200 روپے چاہیے. پردہ نہیں کچھ بھی، یہ 5 پاؤنڈ لو 150 روپے ہوتے ہیں، ہم تو 200 روپے دیں گے. اب یہ دیکھیے وہی بات ہوگی کہ 150 کی چیز دے کے 200 روپے دے رہے ہیں، لیکن یہ خرید و فروختوں کے معاملے میں ممکن فورن ایکسچینج کی وجہ سے یا سکہ الگ ہونے کی وجہ سے اس علماء نے کہا یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ جبکہ فرق ہے قیمتوں میں، اس لیے کہ گننے والی چیز. تو آخری خلاصہ یہ نکلا کہ گننے والی چیز کیونکہ نوٹ، اس لیے نوٹ میں بھی اگر خرید و فروخت نوٹ کے بدلے نوٹ خریدیں تو وہ حرام نہیں ہے، چاہے بڑھاتے خریدیں. لیکن ایک جیسے نوٹوں میں چونکہ یہ چیز کبھی ہوگی نہیں، اس لیے اس میں تو منع ہوگی نہیں، لیکن ایک جیسے نوٹ نہیں ہے، جہاں جہاں بھی ہے سب جگہ اجازت ہے. کم دے کے زیادہ لینا، زیادہ دے کے کم لینا، وہ سود ہے. یعنی وہی چیز اگر آپ گندم میں کرتے تو وہ حرام ہو جاتا. جیسے ہم نے خراب نوٹ دے کے اچھے نوٹ لیے، اگر خراب گندم دے کے اچھا گندم لیتے، 1 کلو دے کے 1.25 کلو لیتے، وہ حرام ہو جاتا. اور نوٹ میں وہی چیز جائز ہے کیونکہ نوٹ گننے والی چیز ہے. اس کے ساتھ یہ خود ہماری ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ عرف کے مسئلے کو مکمل کرتے ہوئے گانے کی گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا میں یہاں پہ، لیکن یہ حتمی وعدہ نہیں ہوتا ہے، یہ حالات پر ہو سکتا ہے عرف کے کچھ مسائل آگے بڑھ جائیں. گفتگو ختم ہوئی، رخصت ہونے سے پہلے بابا کے قلم شروع کر دیجیے.
اور سب کچھ بہت اچھا ہے.
زبری کی وجہ میں بیٹھے کرتی ہے سب مہمان ساتھی ہے کھانے پینے کی وجہ سے پہلا نگر اتنا سب ہے تو مجھے زبری کی نزیب بیٹھے کرتی ہے
ہمارے 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 ہم